على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان اپنی ساری ضرورتوں اور حاجات میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ساری مخلوق ہی اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے، اپنے ارادے، اپنی چاہت میں کسی کا بھی محتاج کوئی نہیں. ماشاء اللہ، کان جو چاہتا ہے کر ہی دیتا ہے، کوئی سامنے روکنے والا ہی کوئی نہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. جب وہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. درمیان میں کوئی چیز اس کے فیصلوں کو روک نہیں سکتی. ساری مخلوق اللہ کے امر سے بنی، کچھ نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا تم پہ ایک وقت ایسا آیا ہے تم کچھ نہ تھے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ ہی نہیں رہے گا. هو الاول والآخر، اول ہے آخر ہے. ایک دن ایسا آئے گا کچھ بھی نہیں رہے گا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. زمین آسمان بھی کچھ نہ تھا، یہ انسانوں سے بھی پہلے کی اللہ تعالیٰ تاریخ بتا رہا ہے کہ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، کچھ نہیں تھا، اور صرف اللہ احد الحی القیوم، وہ اللہ جو زندہ ہے پر کسی اسباب زندگی کا محتاج نہیں. القیوم وہ قائم، وہ قیوم جو قائم ہے اور کسی بھی سبب قیام کا محتاج نہیں. ہم زندہ ہیں روح کے ساتھ، اور قائم ہیں پانی، آگ، مٹی، ہوا، غذا، ان ساری چیزوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور روح کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ قائم ہے اور پانی، مٹی، آگ، ہوا، معدنیات، نباتات، جمادات، ان میں سے کسی کا وہ محتاج کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں قادر مطلق، مختار مطلق ہے. کوئی اس کے فیصلے میں حائل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے فیصلے اللہ کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. لا یکون الا ما اریت، وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اس ساری کائنات میں اللہ اپنے فیصلوں سے، اپنی قدرت سے اپنی بادشاہی کی طرف بلاتا رہتا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں دکھاتے رہیں گے تمہاری ذات میں، کائنات میں ایسی نشانیاں کہ بے ساختہ پکار اٹھو کہ کوئی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق، کھل کے بات سامنے آ جائے گی ہے کوئی ذات، تو وہ جب انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، اور جب وہ انسانوں سے ہٹ جاتا ہے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. کبھی دنیا بنا دیتا ہے، آخرت تو بگڑی ہو چکی ہے، لیکن کبھی ایسا کرتا ہے دنیا بنا دیتا ہے، کبھی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے، آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے. دونوں جہان ان سے اجڑ جاتے ہیں جن سے اللہ تعالی دور ہو جاتا ہے. دونوں جہان بن جاتے ہیں جن کے اللہ تعالی ساتھ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہماری چاہت پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کو لینے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کی اطاعت کے کہ ہم اس کی مان کے چلیں. ساری کائنات اللہ کی مان کے سکھ سے چل رہی، نہ کبھی سورج میں خلل آیا، نہ چاند میں، نہ ہوا میں، نہ ستاروں میں، نہ آسمانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ زمین میں، نہ نباتات میں، نہ جمادات میں، کیونکہ وہ اللہ کی ایمان کے چل رہے ہیں. ان میں کبھی نہ کوئی ٹکر ہے، نہ کوئی ان میں انقلاب ہے، نہ کوئی ان میں خلل ہے، نہ کوئی ان میں تکلیف ہے، کیونکہ وہ سب اللہ کے قانون کے تابع ہو کے چل رہے ہیں. انسان بھی اگر اللہ کے قانون کے تابع ہو کے چلے تو یہ بھی ان میں بھی لڑائیاں ختم ہو جائیں، ان میں بھی نفرتیں ختم ہو جائیں، ان میں بھی جنگیں ختم ہو جائیں، اور ان میں بھی حسد بغض ختم ہو جائے، سینہ جھپکی ختم ہو جائے، اگر یہ اللہ کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور چلا. اتنا بڑا سورج جس کی مان کے چلتا ہے کبھی خلل نہیں آیا، اتنی بڑی کائنات اس کی مان کے چل رہی ہے کبھی کوئی خلل نہیں آیا. یہ پانچ فٹ کا انسان اگر اللہ تعالیٰ کی مان کے چلے تو اس کے بھی خلل اٹھ جائیں گے، اس کے بھی تکلیفیں اٹھ جائیں گی. تو میرے بھائیو، یہ انسان اللہ کا بن جائے، یہ ساری محنت اس کی ہے تبلیغ کی، کہ ہمارے اندر سے ہر جذبہ مٹ جائے، صرف ایک جذبہ باقی رہ جائے کہ یا اللہ بس تیری مان کے چلنا ہے، تیرے لیے جینا ہے، تیرے لیے مرنا ہے. قل ان صلاتی، میری عبادت، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ تیرے لیے ہے. یہ آیت بنیاد ہے مسلمان کی زندگی کی، جو یہ ٹوٹی پڑی ہے. مطلب ہمارا بڑھنا یا ہٹنا، ہماری خوشی اور غم، وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہے. جہاں اللہ کہے بڑھو تو بڑھ جائیں گے، جہاں کہے ہٹو تو ہٹ جائیں گے، جہاں رلائے گا روئیں گے، جہاں ہنسائے گا ہنسیں گے. یہ جذبات اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تیری کیا طلب ہے مجھ سے. جیسے ہم اللہ سے ہر وقت اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، کہ اللہ یہ کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ بنا دے، سارا دن ساری زندگی اللہ سے اپنی مانگتے گزر جاتی ہے. اوہو، یہ بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں تیری چاہتیں پوری کرنے میں لگ جاؤں. یا اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، آج مجھ سے تو کیا چاہتا ہے، پوری زندگی میں مجھ سے تو کیا چاہتا ہے، میرے بازار میں، میرے گھر میں، میری اولاد میں، بیوی میں، اوپر نیچے، چھوٹے بڑے، ان سب میں یا اللہ میں کیسے چلوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ پہلے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ آج تک اپنا ہی تو سے مانگتے رہے، اور وہ مانگنا ہی چاہیے، کہتا جو ہے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ ہی سے مانگو. لیکن بھائیو یہ بھی مانگا کریں، یا اللہ تو کیا چاہتا ہے. تو اس کی ایک دعا ہے، چھوٹا سا، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اس چھوٹے سے جملے میں یہ سب کچھ آ گیا. یا اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں اسے پورا کر دوں. تو جب آدمی اللہ کی پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو ساری کائنات پر اس کی پوری کرنے میں لگ جاتی، پھر ادھر کا نظام اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کو نہیں پہچانا اس وقت پوری دنیا کے انسانوں نے، نہ ہم نے مسلمانوں نے پہچانا، نہ دنیا کے کفار، نہ مشرکین، نہ وہ تو جانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہیں پر پہچانتے ہی نہیں. اسی میں اللہ کا گلہ ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر ہی کوئی نہ کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، میری قدر ہی نہ کی تم، مجھے پہچانے ہی نہیں تم کون ہوں. قل من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کون ہے جو زمین آسمان کے رگوں سے رزق کو کھینچ کر تمہارے دسترخوان تک پہنچاتا ہے. ام یملک السمع والابصار، کون ہے تمہاری آنکھوں کا مالک، کون ہے تمہارے کانوں کا مالک؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، کون ہے زندہ سے مردہ کو نکالنے والا، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا؟ ومن يدبر الامر، کون ہے آسمان سے لے کر زمین کے، آسمان سے لے کر زمین تک کے نظام کو بغیر خطا کے، بغیر بھولے چلانے والا، بغیر تھکے چلانے والا، بغیر سوئے چلانے والا، بغیر بھٹکے چلانے والا، بغیر اونگے چلانے والا، بغیر غفلت کے چلانے والا، بغیر ظلم کے چلانے والا، بغیر جہالت کے چلانے والا، بغیر لاپرواہی کے چلانے والا؟ ومن يدبر الامر، کون ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، بے ساختہ کہیں گے سیقولون اللہ، کہیں گے وہ تو اللہ ہی ہے. پھر اللہ سوال ڈالتا ہے، قل فقل افلا تتقون، تو پھر اس اللہ سے تم ڈرتے کیوں نہیں، شرماتے کیوں نہیں؟ تقوی کا اصل مطلب ہے شرم، تقوی کا اصل، وہ بدو کی زبان میں، بدو کی زبان میں تقوی کا اصل مطلب ہے شرم. جس آدمی کا احسان سر پہ ہو تو اس کو اس کے سامنے آنکھیں آدمی نہیں اٹھاتا کا شرم آتی ہے، نہیں کوئی طاقتور ہے اس سے، یہ اسے ڈر رہا ہے، شرم کی وجہ سے اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے، شرم کی وجہ سے دبتا ہے. یہ تقوی کی اصل یہ ہے کہ تم اللہ سے شرماتے کیوں نہیں جس نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت پہ لگایا ہوا ہے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، یہ ہے تمہارا حقیقی رب. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اگر اللہ کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے اور کیا پڑا ہوا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اے میرے بندو کہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو ماں سے بچہ بگڑ جائے اور گھر سے نکلے تو وہ اب وہ سمجھ بھی نہیں رہا، سنتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو جیسے دیکھتے کہ سمجھتا نہیں اور یہ یوں ہلاک ہو جائے گا، نقصان میں پڑ جائے گا، تو بے قرار ہو کر کہتی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو اپنے اللہ کو چھوڑ کے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، افلا تتقون، افلا تذكرون، بل اکثرهم لا يعلمون، بل هم قوم يعدلون، قليلا ما تذكرون. یہ ساری آیات کے پیچھے وہ درد ہے جسے ماں اپنے بچے کو ایک درد کے ساتھ سمجھاتی ہے، اور وہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ ہلاک ہو جائے گا بیٹا، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. ان ساری آیات کی روح یہ ہے کہ اللہ ماں سے تو کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اس پیار کے ساتھ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کسے چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کس نے تمہیں جادو کر دیا؟ یہ نہیں کہتے وہی میرا بیٹا ہی باغی ہو گیا، پتہ کرو کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، بیا کی خامن مجھ سے بات نہیں کر، کو پتا کر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے کسی کو جادو تو نہیں کر دیا کہ ایسے مہربان رب کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل پڑے، ایسے کریم مولا کو چھوڑ کے تم نفس کے پیچھے چل پڑے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور فیصلہ باد کی چند دن کی زندگی کے پیچھے تم دوڑ پڑے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہیں جادو تو نہیں کسی نے کر دیا، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائیو ہم اللہ کے بن جائیں، یہی ساری محنت ہے، تو اللہ ہمارا ہو اور ہم اللہ کے ہوں، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت اتر جائے اور اللہ کہتے ہوئے پورے وجود میں محبت کی مٹھاس بھر جائے اور ایمان کی لہریں دوڑنے لگ جائیں, اسے کرنٹ نہیں لگتا پر جھٹکا لگتا ہے. ایسے ہی اللہ کا نام پورے وجود کو جھٹکا دے, لرزا دے, اللہ کا تعلق ایک زندہ حقیقت بن جائے, لا الہ الا اللہ ایک زندہ بول بن جائے. ابھی یہ زندہ بول نہیں ہے, پھر بھی فائدے سے خالی نہیں, کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک زندہ بول بنے, ایک زندہ حقیقت بنے, کہ جب اللہ کا نام ہمارے اندر کی دنیا کو ہلا دے, ہلا دے, ہلچل, جیسے پانی میں پتھر پھینکا تو پورے پانی میں لہریں اٹھنے لگی. جب اللہ کا نام سنے یا اللہ کا نام بولے تو پوری اندر کی دنیا میں لہریں اٹھنے لگیں, اس کی محبت کی, اس کی اطاعت کی, اس کے عشق کی, اس پہ قربان ہونے کی, اس پہ فدا ہونے کی. الذین آمنوا وشد حبا للہ, یہ آیت اللہ تعالیٰ صحابہ کی تاریخ میں اتار رہا ہے کہ یہ اللہ کے عاشق ہیں. عاشق محبت کسے کہتے ہیں اور عشق میں کیا فرق ہے؟ محبت تقسیم ہو جاتی ہے بیوی سے بھی, بچوں سے بھی, اپنے آپ سے بھی, کاروبار سے بھی, اور عشق تقسیم نہیں ہوتا. جب کسی سے ہو جاتا ہے بس پھر آدمی سب سے بیگانہ ہو جاتا ہے, عزت ذلت سب اس کی نظروں میں ہیج ہو جاتا ہے. یہ دیکھو زلیخا, قد شغفہا حبا, یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ یوسف کی عاشق تھی, عاشق. قد شغفہا حبا, عشق کا لفظ قرآن کے معیار کا نہیں, قرآن کے معیار کا نہیں, لہٰذا اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ لفظ لایا گیا. قد شغفہا حبا, وہ اس کی عاشق ہو گئی. تو جب عشق ہوا تو نہ اسے یاد رہا کہ میں گورنر کی بیوی ہوں, نہ اسے یاد رہا کہ میں مصر کی معزز خاتون ہوں اور میرا مقام و مرتبہ ہے. سب عورتوں کے سامنے کہنے لگی, فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ. سب کے سامنے اعتراف کیا, یہ ہے جس کو دیکھ کر تمہارے ہاتھوں پہ چھڑیاں چل گئیں, یہ ہے جس کو میں نے برائی کی دعوت دی ہے. کھلم کھلو پاگل ہوگی, پاگل اسے کوئی کوئی حد آدمی برائی کو بھی اس طرح چلتا ہے. سب کے سامنے کہا یہ ہے یہ, وہ بچ گیا, اور جب تک میری خواہش پوری نہیں ہوگی اس سے یا یہ ذلیل ہوگا, یہ قیدی ہوگا. سب کے سامنے اپنی عزت ناموس اپنا آپ سب بھلا بیٹھی. تو اب دوسری طرف, والذین آمنوا وشد حبا للہ, یہ ایمان والے یعنی صحابہ, یہ اشد حبا للہ, یہ بھی عشق کا معنی ہے کہ یہ اللہ کے عاشق ہیں. اس طرح اللہ پہ یہ مر مٹے ہیں کہ اللہ کے سوا سب کچھ ان کے دلوں سے نکل گیا ہے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ سفر سے واپس آئے اور بیوی سے خلوت میں ملے عشاء کے بعد, کہیں گے دو نفل پڑھ لوں, دو نفل, اللہ اکبر, پاس بیوی اللہ اکبر, اور فجر کی اذان ہو گئی اور ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, اب اب اب, اور اسی اب اب میں اذان ہو گئے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہنے لگی, ابا ریحانہ اما لنا منک نصیب, ہمارا کوئی حق نہیں تھا تیرے اوپر, تعبت واتعبت, خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا. تو کہنے لگے, میں بھول گیا, بھول گیا, سفر سے آئے ہیں, ان کو بھی شوق ہے, بیوی کو بھی شوق ہے, جوان ہیں, بوڑھے کوئی نہیں, اور خلوت ہے پر حلال ہے, اور کیا مجھے بھول ہی گیا, اللہ کے بندے بھائی حقا پھر اولا ہو جائے. چلو یہ لفظ بولا جائے, انہیں تو صرف سخت معنی میں ہے ویحق, ویحق یہ اس کی اصل ٹون, ویحق جو ہے نا چمن تو عربی جانتے نہیں, ویحق یہ اس کی اصل ٹون ہے, یوں بولا جائے تو ہم تھوڑا سا اس کو ہلکا کر لیں, تیرا بھلا ہو جائے. یہ کیا کیا کہہ رہے ہو, بھول گیا, یہ میں بیٹھی یہ تو کھڑا ہوا, کیسے بھول گئے, تو چلے میں نہیں بھولتی نا, 200 میل دور چلا گزر رہا, چل میرا بھائی, تار جوڑا ہوا. وہ ٹیلی فون بھی اب تو ٹیلی فون بھی ہر جگہ پہنچ گیا. چل بھائی ہیلو ہیلو. اور وہ خلوت میں بھول گئے نا, تو وہ کہنے لگی کیسے بھول گئے. کہنے کے بعد جب نماز کی نیت شروع کی اور قرآن میں داخل ہوا تو بس سب کچھ ہی بھول گیا. کبھی جنت تھی سامنے, کبھی جہنم تھی سامنے, اسی میں میری رات گزر گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. والذین آمنوا وشد حبا للہ, یہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے عاشق ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. رب نے زبر رضی اللہ عنہ کو پھوڑا نکلا, بڑھنا شروع ہوا. انہوں نے کہا اگر اس کو کاٹا نہ گیا تو سارے پاؤں کو ختم کر لیں. تو آپ کوئی نشہ پی لیں تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں. تو فرمایا گیا کہ ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا. جب شراب پیٹ میں جاتی ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے, جب تک وہ پیٹ میں رہتی ہے ایمان لوٹ کے واپس نہیں آتا. جب وہ نکل جاتی ہے تو پھر ایمان واپس آتا ہے. جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان باہر نکل جاتا ہے, واپس نہیں آتا. جب تک وہ اس حرام کی حالت میں ہے ایمان واپس نہیں آتا, ایمان باہر ہوتا ہے. تو میں نماز پڑھتا ہوں, تم اپنا کام کرو. میں نماز پڑھتا ہوں, تم کام شروع کرو. تو میں اللہ یوں بیٹھ گئے اور پاؤں کو ایسے پھیلا دیا. اللہ اکبر, پاؤں ایسے کر لیا اور خود بیٹھ. چل بھائی نماز شروع ہو گئی. نماز شروع ہوئی, انہوں نے یہاں سے پاؤں کاٹا, پھر اس پر تیل ڈالا جاتا تھا کھولتا ہوا تاکہ فوراً زخم بند ہو جائے. تیل لگاتے تھے, پھر مرہم پٹی ہوئی, سب کچھ ہوا اور عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی. مطلب ہم تو مکھی کو دیکھ کے سارے لرز جاتے ہیں نا. ایک مچھر ہی آ جائے تو اس سے لڑائی شروع ہو جاتی. نماز میں لڑائی کر, ہم سب کا یہ حال ہے, میرا بھی یہ حال, ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ پورا پاؤں کاٹا گیا اور کوئی سن کرنے کا سامان نہیں, کوئی ٹیکہ نہیں, کوئی گولی نہیں. نماز کی گولی ہے اللہ اکبر. اور نماز میں ایسے گم ہوئے کہ سب کچھ ہوا اور اس شخص کے وجود میں اتنی بھی حرکت نہ ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد کہنے کے کاٹ لیا, کہنے کے کاٹ لیا. کہنے کے مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ کیا ہوا. پھر کہنے کے یا اللہ تو گواہ رہے, میرا یہ پاؤں, میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا, ایک قدم بھی یہ کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بن جائیں, اللہ کو اپنا بنا لیں. انسان محبت کرنے والا ایک اللہ تعالی کا اس ساری کائنات میں انتخاب ہے. انسان ایک محبت کرنے والی مخلوق ہے, یہ کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرے گا, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اپنے آپ سے, بیوی سے, اولاد سے, اپنی خودداری سے, سیاست سے, کتے سے, بلے سے, گھوڑے سے, زراعت سے, کسی چیز سے بھی, کسی نہ کسی پہ اس کا دل ضرور آئے گا. دل کا کام ہی آ جانا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دل اللہ کو دے دو. مل اسلام, ایک سوال آیا حضور کے سامنے, مل اسلام, اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے کہ دل اللہ کو دے دو. اور جس کو دل دے دیا تو اپنے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. تو بھائیو یہ دل اللہ کا ہو جائے اور اللہ ہمارا ہو جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں, عشق و محبت اور تعلق اور اطاعت میں. بھائی کسی کے اخلاق کھینچتے ہیں, کسی کی شکل کھینچتی ہے, کسی کی طاقت سے آدمی متاثر ہوتا ہے, کسی کے علم سے متاثر ہوتا ہے, کسی کی صفات سے متاثر ہوتا ہے, کسی کی حیبت سے متاثر ہوتا ہے, کسی کے ظاہری جمال سے متاثر ہوتا ہے, کسی کی ظاہری خوبصورتی اثر کرتی, کسی کی باطنی خوبصورتی اثر کرتی ہے, کسی کی ثقافت اثر کرتی ہے, کسی کی طاقت اثر کرتی ہے, کسی کا اقتدار اثر کرتا ہے، یہ سارے اسباب ہیں محبت کرنے کے. شکل عورت ہے لیکن اس کی شکل ہے نہ صورت ہے نہ حلیہ ہے تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، حالانکہ دوسری جنس کی طرف میلان قدرتی چیز ہے، لیکن وہ چیز نہیں جو آنکھوں کو کھینچے، جمال نہیں. اور جمال ہو اور صفات کوئی نہ ہو تو بھی متنفر ہو جاتا ہے. ملک شاہ کی بیٹی سے شادی ہوئی، متقی باللہ کی، انتہائی حسین و جمیل، بارعہ فی الجمال، حسن میں چمکتا سورج، پر انتہائی بد اخلاق تھی. تو ناک تک آ گیا تھا خلیفہ امیر المومنین اس سے، آخر اس کو مسلح بچھانا پڑا کہ یا اللہ اس کے باپ کی جان لے لے، وہ تو مجھے بھی لیتا ہے اور یہ بھی لیتی. ایک مہینہ مسلح پہ بیٹھ کے ملک شاہ کے لیے بد دعا کی، وہ ایسی بد دعا اس کے سر پہ پڑی کہ ایک مہینے کے بعد 3 دن اس کو بخار چڑھا، اسی میں مر گیا. 33 برس عمر میں مر گیا. تو اخلاق نہ ہو تو شکل بھی نہیں کھینچتی. تو جن جن وجوہات سے انسان کسی کو دل دیتا ہے، وہ وجوہات کامل درجے پر اللہ کی ذات میں موجود ہیں. لہذا دل اللہ کا عرش ہے، اس میں کوئی اور نہیں آ سکتا، نہیں آنا چاہیے دل میں کوئی اور آنے نہ پائے، صرف اللہ ہی ہو اور کوئی نہ ہو. یہ اللہ کے عرش، اگر اس میں اللہ ہے تو اللہ کا عرش بھی اس کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا لمبا چوڑا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو اس کی لمبائی چوڑائی کا پتہ کوئی نہیں. اور جبریل علیہ السلام کی جو رفتار ہے وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آنے میں ان کو ایک پل لگتا ہے، کیوں؟ اور وہ اتنی رفتار کے باوجود اللہ کے عرش کی لمبائی اور چوڑائی کو نہیں ناپ سکے. اگر یہ دل اللہ کی عظمت سے بھر گیا ہے تو عرش بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے اور یہ اس سے وسیع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کو دے دیا جائے کہ اس کے جمال، دیکھو جمال، یوسف علیہ السلام اللہ کی ادنا مخلوق. یوسف علیہ السلام مخلوق ویسے ہی ادنا ہوتی ہے، مخلوق بنی ہوئی چیز، محتاج چیز. تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا شاہکار ہے، چھوٹا سا، اور جس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کا آدھا حسن تو یوسف ہی لے گیا. ہوتی ہے شطر الحسن. جب معراج پہ دیکھا نا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر، تو ان کو دیکھ کر آپ نے کہا، واپس آ کے کہا، ہوتی ہے شطر الحسن، ساری دنیا کا حسن اکٹھا کر کے اس کا آدھا اللہ نے یوسف کو ہی دے دیا، باقی آدھا سب میں تقسیم کر دیا. تو یہ ساری شکلیں وجود میں آ گئی. اور جن کے حسن کا اعتراف اللہ کا رسول بھی کرے تو کیا حسن ہوگا ان کا. تو عورتوں نے اگر ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں تو سچی تھی وہ. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. بے ساختہ ان کے ہاتھ کی چھریاں پھل سے پھسل کر ہاتھوں پہ چل رہی اور وہ اس کا ایسے دیکھ رہی، ادھر ہاتھ کٹ رہے، نہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اور اللہ نے کہا اے یوسف بن جا، اور وہ بن گئے. اور ساری دنیا اگر یوسف علیہ السلام کے حسن سے بھر جائے، ساری دنیا تو ایک جنتی کا حسن اس سے زیادہ ہے، ایک جنتی کا حسن اس سے زیادہ ہے. تو ساری جنت کا حسن اور پوری دنیا کا حسن اگر اکٹھا کیا جائے تو جو اللہ کے غیبی خزانوں کا حسن ہے اس کے مقابلے میں سب کی حیثیت ایک ذرے کے مقابل ہے. پھر جو اللہ کے غیب کے خزانوں کا حسن ہے، غیبی خزانے، ہے ذات میں، ذات میں اس سب وہ سارا سارے کا سارا اللہ کی ذات کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے جنت کی سب سے خوبصورت نعمت ہے اللہ کا دیدار ہونا، جو آٹھویں دن ہوا کرے گا. اور عام جنتیوں کو آٹھویں دن، اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی اور شام بھی، صبح شام ہوگا، صبح شام. اور صدیق کو، ابوبکر کو آپ نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابوبکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص ہوگا. تو یہ جب اللہ سامنے آئے گا تو نہ جنت یاد رہے گی، نہ حوریں، نہ قصور، نہ انہار، نہ اشجار، نہ ثمار، کچھ بھی نہیں. اپنا آپ بھی بھول جائے گا اور بس اللہ کے دیکھنے میں گم ہو جائے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آج دیکھے گا کچھ چہرے اللہ کو دیکھنے میں مست ہیں. وہ تو جنت کی حور ہیں چونکہ وہ ساتھ نہیں جایا کریں گی. یہ دیدار ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے ہے، حوروں کے لیے نہیں ہے. ممکن ہے ان کو اپنے محلات میں ہو جائے، لیکن یہ جو مجلس ہے یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کو بن دیکھے پوجتے رہے. اب لذت دیدارش خسرو سے تمام گفتن سر دادن جان دادن نہ دیدہ رخ یارے. کیا کہا خسرو نے کہ محبوب کو دیکھے بغیر ہم جان ہار گئے، سر دے دیا اور ابھی دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے عشق میں سر کٹائے، جانے دیں سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چھرے، آگ میں جلائے گئے، بھوکے شیروں کے سامنے ڈالے گئے اور زمین تپتی پر گھسیٹے گئے، پتھروں سے مارے گئے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے نوچ لیے گئے، ان کی بوٹی بوٹی کو ان کے وجود سے جدا کیا گیا اور وہ اللہ اللہ پکارتے چلے گئے. بن دیکھے یہ ہوا ہے، جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب دیکھیں گے عزت دیدارش، اس کے دیدار پہ کیا ہوگا اے خسرو، جس کو بن دیکھے اس طرح جس سے قربان ہوئے. تو میرے بھائیو، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا تو کفر ہے، اور اللہ کی محبت میں شریک لے آنا یہ چھوٹا کفر ہے. اب بڑا کفر تو نہیں کہتے، یہ چھوٹا کفر ہے کہ اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرایا تو ملت اسلام سے نکل گیا، پر اللہ کی محبت میں شریک ٹھہرایا تو اللہ کے محبوب کی صف سے نکل گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یاد آلو یا ابراہیم کن والہم بذکری، کن والہم بذکری، اے ابراہیم میری یاد میں مست رہا کر. فحذر فحذر ان اطلع علیک من فوق عرشی فاراک مشغولا بغیری فامحو اسمک من دیوان اہل محبتی. اے ابراہیم خیال کرنا میں اوپر سے تمہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، لہذا خیال کرنا، دھیان کرنا، کہیں مجھے چھوڑ کر تم کسی اور میں لگ گئے. اگر مجھے چھوڑ کر تم کسی اور میں لگ گئے تو میں تیرا نام اپنی محبت کرنے والوں کی کتاب سے نکال دوں گا. اس وقت ہم اللہ کی کتاب میں ہمارا نام نہیں ہے، ہم گرے ہوئے لوگ ہیں، گرے ہوئے بازاری لوگ، کمی لوگ ہیں ہم اللہ کی نظر میں اس وقت، کہ جن کو نماز میں بھی اللہ یاد نہ آئے ان کے دلوں پہ کیا قیامت آ گئی، کہ جن کو نماز بھی اللہ کا نہیں بنا پا رہی، جو سجدوں میں سر رکھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد نہیں کر رہے، جن کو اللہ کے تعلق اور محبت میں کوئی حلاوت نظر ہی نہیں آتی. یہ وہ صحرا ہیں جن میں کبھی کوئی سبز تنکا نہیں اگتا, یہ وہ کالے پہاڑ ہیں جن پر کبھی کوئی سبز چادر نہیں بچھتی, اور یہ وہ کھنڈر ہیں اجڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے جن میں کبھی کوئی آباد نہیں ہوتا. یہ دل لے کے مر گئے تو ہم بے قیمت ہو جائیں گے, بے حیثیت ہو جائیں گے. جنازے اٹھیں گے بڑے بڑے, فلاں جناب بزرگ کا جنازے جا رہے اور آگے بے قیمت ہوئے پڑے, بے حیثیت ہوئے پڑے کہ ان کا دل وہ نہیں تھا جو اللہ دیکھنا چاہتا تھا. بھائیو یہ دل اللہ کا ہے, اللہ کا ہے, اس میں اور کوئی نہیں نفع ہے. باہر رہے بے شک مخلوق کی محبت سے اللہ نہ روکتے ہیں, نہیں رک سکتی ہے, لیکن اس کا مقام اندر نہیں باہر ہے. باہر عزل العوازل حول قلب الطائه وهو الاحبه منه في صودائه, وہ اندر ہو اندر اور باقی باہر ہو باہر. ٹھیک, اگر اللہ کی کا تعلق نکل گیا اور مخلوق آ گئی اندر تو ہلاک ہو گیا. تو بھائیو اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس اللہ کو اپنا بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ لے کر آئے, ایک زندگی لے کر آئے, ایک طریقہ لے کر آئے. اور اللہ کا اعلان ہے لَاِسْتَفْتَحُونِ مِنْ كُلِّ بَابٍ وَجَاؤُونِ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا وَرَاءَكَ. اے میرے حبیب اعلان کرو, ساری دنیا کو بتا دو کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے بند ہو چکے ہیں, دروازوں پہ تالے لگ چکے ہیں, راستوں پہ رکاوٹیں کھڑی ہیں, اب کوئی اللہ تک نہیں جا سکتا سوائے ایک راستے کے. صرف ایک راستہ کھلا ہے کہ تیرے تابع ہو کے چلیں, جو تیرے پیچھے آئے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا, باقی سب راستوں میں گم ہو جائیں. تو بھائیو اللہ کو ساتھ لینا ہماری زندگی کی کامیابی ہے, اور اللہ کو ساتھ لینا ساری دنیا سے زیادہ آسان ہے. سب سے بڑا بادشاہ, سب سے بڑا بادشاہ, شہین شاہ, مالک الملک, یہ اللہ کا نام ہے. اس لیے جس نے بھی اپنا نام شہین شاہ رکھا اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا. جس نے اپنا نام القاہر باللہ رکھا, القاہر باللہ, اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا. دو خلفائے بنی عباس نے اپنا لقب القاہر رکھا, قاہر, سب پہ غالب. دونوں کو زندہ کو زندہ کی آنکھیں ترکوں نے نکال دی, زندہ بغاوت ہوئی اور گرم لوہے کی سلاخیں کر کے سوئیاں ان کے آنکھوں میں پھیر دی. اس طرح ان کی آنکھیں پگھل کے باہر آ گئیں. جس نے اپنا نام بھی قاہر رکھا اللہ نے اس کو مقہور کر کے دکھا دیا کہ قاہر صرف اللہ ہے. رکن الدین بیبرس نے جب مصر پہ قبضہ کیا تو اس نے اپنا نام القاہر باللہ رکھا. تو اس سے ایک عالم نے کہا جس نے بھی قاہر باللہ نام رکھا ہے اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے, دیکھ کر تو بھی نہ ذلیل ہو جائے. تو پھر اس نے اپنا لقب رکن الدین کر دیا, رکن الدین نام تو اس کا بائی برس تھا. تو یہاں سب سے بڑی بادشاہی اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, لہو ما فی السماوات وما فی الارض, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری حکومت کو یہ آیات بتا رہی ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض, یہ آیت اللہ کی عظمت اور اس کی وسعت مملکت کو بتا رہی ہے. ساری آیات الارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ ينسق السماوات والأرض أن تزولا وأوحى في كل سماء أمرها يتنزل الأمر بينهم. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اس جہان میں صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی. اللہ ہی اللہ ہے. کب سے ہے؟ من قبل, شروع سے ہے. کب تک ہے؟ من بعد, آخر تک ہے. نہ اس کا کوئی شروع ہے, نہ اس کا کوئی آخر ہے, نہ کوئی ابتدا ہے, نہ کوئی انتہا ہے. وہ اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے. اتنا بڑا اللہ وہ آپ کا اور میرا ہو جائے, اس سے بڑا انسان کون ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا اور ان کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ اب قیامت تک یہ اکٹھے ہیں, الگ نہیں ہو سکتے. معراج میں آپ نے پوچھا, یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا, اے اللہ ابراہیم آپ کے خلیل, وموسیٰ کلیما, موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم, وعلمت لداود الحدید, داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم, وفخرت لسلیمان الریاح, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع, واحییت عیسی الموتى, عیسی علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کر کے دیے, فماذا جعلت لی, میرے لیے کیا ہے, یہ تو ان کے لیے تو میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی, سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ, وہ کیا ہے, کاللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. ساتھ کتنی بڑی دولت ہے کہ آپ میرے, آپ کا اور میرا ساتھ ہو گیا. اب یہ محمد رسول اللہ کلمے کا وہ جز ہے کہ اب یہ جدا نہیں ہو سکتا, اور ہر چیز میں آپ کو ساتھ لے لیا. آمنوا باللہ ورسولہ, تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان میں کتھا, یطیعون اللہ ورسولہ, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, من یطع اللہ ورسولہ, اطاعت میں کتھا, من یعص اللہ ورسولہ, ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی, اطاعت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی, ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول پر, کٹھا رہا ہے نا. من یحادث اللہ ورسولہ, من یشاقق اللہ ورسولہ, جو دشمن اللہ اس کے رسول کا, دشمن میں کٹھا. براءۃ من اللہ ورسولہ, بیزار ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی. اذان من اللہ ورسولہ, اذان ہے, اعلان ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, سود لینے دینے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے, صرف اللہ کا نہیں ورسولہ, اللہ کا رسول بھی سود والوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور اللہ بھی سود والوں کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے. اتنا ساتھ اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. لا تخونوا اللہ والرسول, نہ اللہ سے خیانت کرو نہ اس کے رسول سے خیانت کرو. استجیبوا للہ وللرسول, میری پکار پہ لبیک کہو, میرے رسول کی پکار پہ لبیک کہو, میرے رسول کی پکار پہ لبیک کہو. سیوتین اللہ من فضلہ ورسول, ہمیں اللہ دے گا اس کا رسول دے گا, اللہ دے گا اس کا رسول دے گا. للہ ولرسولہ, للہ ولرسولہ, یہ پورے قرآن میں اس طرح دہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت تک شیشہ دکھایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ پل ہے, جس پل سے اترا وہ غرق ہو گیا, وہ نہیں اللہ تک پہنچ سکتا. وہ چاہے شاہ جی ہو, چاہے تھا جی ہو, چاہے خان جی ہو, چاہے پٹھان جی ہو, چاہے شیخ صاحب ہو, چاہے میاں صاحب ہو, چاہے سیٹ صاحب ہو, چاہے بادشاہ ہو, یہاں یہ سکہ نہیں چلتا. یہ سارے سکے دنیا کے ہیں, دنیا بھی کھوٹی, یہ سکے بھی کھوٹے, وہاں صرف محمدیت کا سکہ چلتا ہے. کتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آیا ہے, بس یہ سکہ چلے گا, باقی سب مردود. ایک ہی تو حبیب بنایا, ایک ہی تو حبیب بنایا, اس کے ظاہر کو بھی سنوارا, اس کے باطن کو بھی سنوارا, اس کی ہر ہر چیز کو مکمل, کامل, اکمل, اجمل, انور, ابہا, عز, اتم کر کے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ ہے یہ یہ یہ, اس کے تابع ہو کے چلو اگر اللہ تک پہنچنا ہے. اگر اس کے تابع نہیں چلتے ذلیل ہو جائیں گے. جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری, آپ نے کہا جو میرے طریقے کو چھوڑے گا ذلیل ہوگا. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بس اللہ نے سب میں سے منتخب کیا. ساری مخلوق بنائے, ساری مخلوق, اس میں سے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا, پھر آدم علیہ السلام کی اولاد پہ نظر ڈالی تو اس نے عربوں کو منتخب کیا, پھر عربوں پہ نظر ڈالی اس میں سے مضر کو منتخب کیا, پھر مضر پہ نظر ڈالی اس میں سے قریش کو نکالا, پھر قریش پہ نظر ڈالی تو اس میں سے بنو ہاشم کو نکالا, پھر بنو ہاشم پہ نظر ڈالی تو اس میں سے اپنے حبیب کو منتخب فرمایا. صاحب نے کہا میں خلاصہ ہوں, خلاصہ اس ساری کائنات کا, تو جسے اللہ کا محبوب بنانا یہ آپ کا نبی ہے، اس کے طریقے پر چلے، ظاہر بھی اس کا ہو باطن بھی اس کا ہو. ہمارا یہ بھائی اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی خیر ہے، یہ جملہ نادانی کا ہے اور جہالت کا ہے. جس کا باہر ٹھیک نہ ہو اس کا اندر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جس پر نالے میں پکانا پڑا ہو اس سے آنے والا پانی ناپاک ہوگا، کبھی پاک نہیں ہو سکتا. یہ وجود ہے پرنالے کی طرح اور اندر ہے برتن کی طرح. اگر یہ وجود سنت کے خلاف ہے تو اس کے اندر میں کوئی پاک چیز نہیں جا سکتی، ناپاک پہنچے گی. ظاہرا اور باطنا ہر چیز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی ہے. اور باطن مشکل سے بنتا ہے، ظاہر جلدی بنتا ہے. نماز پڑھنا آسان ہے اور نماز میں خشوع پیدا کرنا مشکل ہے. نماز میں خشوع باطن ہے، نماز پڑھنا ظاہر ہے. اب کوئی یوں کہے گا بھائی پہلے ظاہر، پہلے اندر تو ٹھیک ہو جائے پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کی تو یوں مثال ہے. کوئی یوں کہے پہلے خشوع آ جائے پھر میں نماز پڑھوں گا، تو قیامت تک نہیں ہو سکتا. پہلے نماز پڑھے گا پھر خشوع آئے گا. اگر پہلے میری حج والی صفات ہو جائیں پھر میں حج کروں گا، جیسے بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں حج کی توفیق نہیں ہوتی. تو پہلے میری صفات داڑھی والی ہو جائیں پھر میں داڑھی رکھوں گا، وہ اسی میں مر جاتے ہیں توفیق نہیں نصیب ہوتی. پہلے ظاہر بنا لے، باطن پھر ساتھ ساتھ بنتا رہتا ہے. بچہ پہلے بنتا ہے، یہ ظاہر ہے، چار مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے. پھر روح بعد میں آتی ہے، یہ اس کا باطن ہے. یہ مسجد کا ڈھانچہ پہلے کھڑا ہوا، یہ اس کا ظاہر ہے. اب اس پہ رنگ روغن ہوا، لائٹیں لگی، ممبر بنا، جو سفید لگائی گئی، یہ اس کا باطن ہے. یہ کپڑا پہلے دھویا گیا، اس کا ظاہر ٹھیک کیا گیا، پھر اس پہ استری پھیری گئی، اس کا باطن ٹھیک کیا گیا. ہمیشہ ظاہر پہلے بنتا ہے اور باطن بعد میں بنتا ہے. پہلے گوشت کو گلایا جاتا ہے، پھر مسالے ڈال کے اس کو خوشبودار بنایا جاتا ہے، کہ کچے میں مسالے ڈال دیے جاتے ہیں. ہر چیز میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے. اور یہاں ایک جہالت پھیلی ہوئی ہے، ان کا جی پہلے اندر ٹھیک ہو جائے پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ پہلے باہر ٹھیک ہوتا ہے پھر اندر ٹھیک ہوتا ہے. دوسری جہالت یہ ہے کہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی خیر ہے، یہ بات غلط ہے. ایک جرنیل کو افواج پاکستان میں جنرل بننے کے لیے 25 برس لگ جاتے ہیں. وہ 25 برس میں جنرل بنا، اس پہ رینک لگے جرنیلی کے، تو یقیناً اس کی وفاداریاں ثابت ہیں، ثابت ہیں. اگلے دن دیکھا تو وہ جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہندوستانی جرنیل کی وردی میں گھس گیا اور اب دفتر میں بیٹھ کے آرڈر دینے شروع کر دیے. تو سارا جی ایچ کیو اس کے خلاف حرکت میں آئے گا، وہ پکڑا بھی آئے گا، بغاوت کا کیس بھی درج ہوگا. یہ میرے اوپر کیا بغاوت کا کیس چل رہا ہے؟ کہا تیری وردی دشمن والی ہو گئی. وہ کہے گا میری وفا دیکھو، میرے اندر کو تو دیکھو، مندر سے میں وفادار ہوں، وفا کی ہے تو جرنیل بنوں، وفا نہ ہوتی تو جرنیل کیسے بنتا؟ تو اس کی ساری وفائیں مشکوک ہو جائیں گی صرف ایک عمل پر، کہ ہندوستان کے جنرل کی وردی پہن کے دفتر میں آ گیا. اتنی بات پر ساری وفائیں مشکوک ہو کر غداری کے کیس چل جائیں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی کو اتار کر ساری وفائیں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتی ہیں، مشکوک ہو جاتی ہیں. جیسا اس نے کیا ویسا کریں، جو اسے پسند ہے اپنی پسند بنا لیں. صفات آتی رہتی ہیں، ظاہر میں یا نبی کے طریقے میں ڈھل جانا یہ تھوڑی بڑی صفت ہے، یہ تھوڑی بڑی صفت ہے. دیکھو یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو نماز کا جھوٹ سے کیا تعلق؟ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ تو دوہرا مجرم ہو گیا. پھر اگر جھوٹ بولا اور نماز پڑھی تو کوئی نیکی کی کچھ گناہ کیا، میرا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن میں یہ عمومی فضا میں جو گمراہی پھیلی ہو بتا رہا ہوں. ایسی نماز کا کیا فائدہ جی، پڑھنی نہیں چاہیے. دیکھو ایسی نماز کا کیا فائدہ بھائی، یہ رزق حرام ہے تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس نماز کا یہ فائدہ ہے کہ نماز کے مواخذے سے بچ جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز اس کی ٹھیک ہے تو چلو نماز نہ پڑھنے کا عذاب تو ٹل گیا, اب حرام کمائی کا عذاب شروع ہوگا, ہوگا یقیناً ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو نماز نہ پڑھنے کا عذاب جمع ہونا تھا وہ تو نہیں ہوگا, اس سے تو بچ گیا. سب کچھ ناپ تول میں کمی ہے لیکن حج کر لیا ہے, یہ حج فریضہ ادا ہوا تو اب حج نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب آنا تھا وہ نہیں آئے گا. البتہ جو جھوٹ بول رہا ہے, بدگنتی کر رہا ہے, اس کی وجہ سے جو عذاب آنا وہ تو آئے گا, لیکن کم از کم حج نہ کرنے کا عذاب تو ٹل گیا. مگر ایسے چلے کا کیا فائدہ, ادھر چلہ لگا کے آتے ہیں ادھر پھر وہی کام کرتے ہیں. اس چلے کا فائدہ یہ ہے کہ 40 دن گناہ سے بچا رہا, 40 دن نافرمانی سے بچا رہا, یہ تو اجر اس کو مل گیا, یہ تو اس کے کھاتے میں جمع ہو گیا. اب جو دیکھو ایک آیت قرآن پاک کی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک رائی کے برابر اگر اچھائی ہے اس کی جزا ہے, اور ذرہ شرًا يَرَهُ, ایک رائی کے برابر گناہ ہے تو اس کی سزا ہے. لہٰذا ایک گناہ کر کے نیکی چھوڑ دینا, جی پھر نماز کا کیا فائدہ, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو سود کھاتے ہیں, تو نماز کا کیا فائدہ؟ بھائی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کے جرم کی معافی ہوگی. ایسے حج کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حج نہ کرنے پہ جو پکڑ آنی تھی وہ معاف ہو گئی, اور نیکی گناہوں سے ہٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر یہ نماز پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو ایک دن یہ سارے گناہوں سے نکل آئے گا, شاید کبھی رخ بدل جائے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ, لا الہ الا اللہ کی جگہ دل ہے اور محمد الرسول اللہ کی جگہ جسم ہے اور گھر ہے اور کاروبار ہے اور دفتر ہے, لا الہ الا اللہ کی مثال ہے درخت کی اور محمد رسول اللہ کی مثال ہے پھل کی, لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جڑ کی اور محمد رسول اللہ کی مثال ہے شاخوں کی, پھل کی اور سائے کی. جڑ لگے تو درخت نکلتا ہے, جڑ لگے تو درخت نکلتا ہے, جڑ مضبوط ہو تو سرسبز لہلہاتا ہے, پھلدار پھولدار ہوتا ہے, لیکن اگر جڑ اکھڑ جائے تو پھر وہ ہرا بھرا بھی مرجھا جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ جڑ کی طرح ہے, جب یہ دل میں اتر جاتا ہے تو پورے وجود میں محمد الرسول اللہ لہلہانے لگتا ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر خراب ہو اور اندر ٹھیک ہو, یہ نہیں ہو سکتا. باہر میں تھوڑا اسی کے نکلتا ہے جس کے خون میں خرابی ہوتی ہے, تھوڑا اسی کا نکلتا ہے جس کے خون میں خرابی ہوتی ہے, خارش اسی کو ہوتی ہے جس کے خون میں خرابی ہوتی ہے, ظاہر اسی کا خراب ہوا جس کا اندر خراب تھا, جس کا خون خراب تھا باطنی اس کا ظاہر خراب ہو گیا, خارش کے چٹاف پڑ گئے, جس کا اندر تھا خراب اس پہ پھوڑے نکل آئے, خارش شروع ہو گئی, پیٹ پڑ گئی, جس کا اندر جس کے اندر میں لا الہ الا اللہ گندا ہو جاتا ہے تو اس کا وجود محمد رسول اللہ کا پورا نمونہ نہیں بن سکتا, پھر وہ وجود بھی گندا ہو جاتا ہے. اسے بھائیو یہ محنت ہے کہ پورے کیا کہا, ادخلوا فی السلم کافہ کافہ, کیا خوبصورت لفظ اللہ نے بولا ہے, کافہ سارے ہی اسلام میں آ جاؤ, پورے پورے مسلمان بن جاؤ, پورے مسلمان بن جاؤ. یہ کلمے کی محنت ہے, کلمہ دل میں اتر جائے اور راسخ ہو جائے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی ہستی نہیں, اس کا طریقہ, اس کی زندگی, اس کے اخلاق, اس کا کردار, اس کی عبادات, اس کی معاشرت, اس کا لین دین, اس کی سیاست, اس کی تجارت, اس کی معاشرت, اس کی زندگی کی ہر چیز میں جو وہ دکھا گیا اپنی زندگی میں وہ ہمارے اندر آ جائے. یہ کلمہ ہے پورا, یہ اس کے یہ جذبات بھرنے کے لیے ہے نقل و حرکت, کہ گھروں کو چھوڑا جائے اور گھر گھر جا کر اس کی صدا لگائی جائے, اس کی آواز لگائی جائے کہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے رسول کے حکم پہ چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا بھائی آ جاؤ اسی پہ آ جاؤ. آپ سو رہے تھے تبوک سے واپسی پر, سو رہے تھے, تو کونے میں وادی میں ایک درخت کھڑا تھا, تو وہاں سے زمین کو چیرتا ہوا آیا 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 اور آپ کے اوپر یوں سایہ کیا اور پھر واپس چلا گیا. پھر جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو. اب سے جب اٹھے تو ابو ہریرہ نے کہا صاحب یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا یوں گیا. تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا جب میں یہاں سویا اور یہ وہاں ہے میں دور تھا تو اس نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تو یہ وہاں سے دوڑتا وہ آیا مجھے دیکھا اور واپس چلا گیا. جس کی طلب بے جان میں ہو ہم کلمہ پڑھ کے نہ کریں تو کتنی گراوٹ. بے جان جن کی طلب کریں. عہد ایک جامد پہاڑ ہے. پہاڑ میں کیا ہوتا ہے؟ جامد پہاڑ ہے, بے جان ہے, جمادات ہے. آپ نے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبه, یہ وہ عہد پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. اب عہد پہ چڑھے تو عہد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا, فاہتز طربن جھومنے لگا عہد پہاڑ کہ اللہ کا رسول میرے اوپر تشریف لے آئے. اور آپ ممبر پہ, ممبر بنایا گیا مجمع زیادہ ہے اور کھڑے ہو کے نظر نہیں آ رہا, ممبر پہ کھڑے ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. تو آپ ادھر سے آئے, ایک کھجور کا تنا ہے جس پہ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے ہیں. اب آپ اس کو چھوڑ کے ممبر پہ آ رہے ہیں تو جب آپ ممبر کی طرف کو متوجہ ہوئے کھجور کے تنے میں دیکھا وہ گیا اللہ کا رسول, تو اس نے ایک چیخ ماری جیسے اونٹنی حاملہ چیخ مارتی ہے, حنا حنین العشار. تو اس حسن بصری گویا کرتے تھے کہتے ہیں لوگوں یہ بے جان تنا اللہ کے رسول کے شوق میں روتا ہے, ہم ایمان والوں کا حق زیادہ ہے کہ ان کے شوق میں روئیں. تو آپ پیچھے آئے, پیچھے آئے اور اس کے یوں گلے لگایا اور اس کے ساتھ باتیں شروع کی. بول کیا پسند ہے تجھے, کسی باغ میں درخت بنوا دوں اور جنتی تیرے میوے کھائیں, یا میں تجھے جنت کا درخت بنوا دوں اور وہاں جنتی تیرے ہمیشہ کے لیے میوے کھائیں. تو اس درخت نے جنت کا درخت بننا پسند کیا اور اس کا رونا آہستہ آہستہ ہچکیوں کے یوں کرتے کرتے اس کا رونا بند ہوا. اس کے بعد آپ ممبر کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو گلے نہ لگاتا تو یہ میری جدائی پر قیامت تک روتا رہتا. اچھا یہ تو رویا, اور جب ممبر پہ آیا تو ممبر خوشی سے ہلنے لگا. تو ایک کو وصال ملا تو ممبر خوشی سے جھومنے لگا کہ اللہ کا حبیب میرے اوپر تشریف لے آئے. وہ ذات جس کے قرب پر بے جان لکڑیوں میں بھی حرکت آ جائے اور جس کی جدائی پر تنے بھی رونے لگ جائیں, وہ ذات ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی محبت میں روئیں اور اس کی اطاعت میں مریں. تو میرے بھائیو یہ کلمے کا ہم پہ حق ہے. تو راستہ آسان ہے, جو آج تک کیا اس پہ معافی مانگ لیں چل بس چھٹی. کتنا اللہ مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. اگر وہ توبہ کا دروازہ ہی نہ رکھتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بھائی جو گناہ کرے گا سزا ملے گی تو کیا کر لیتے؟ جو گناہ کرے گا سزا ملے گی تو کیا کر سکتے تھے؟ بادشاہ ہے کیا کہا, جب تک توبہ کرتے رہو گے معافی کے پروانے ملتے رہیں. کوئی حد ہے؟ کہاں تک حد بندی کی ہے؟ ایک ناممکن حد بندی کر کے بتایا ہے اپنی رحمت کو. اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں, کوئی حد نہیں اللہ کی صفات کی. لیکن اگر تمام صفات کو جمع کیا جائے تو دو لفظ ہیں, کفار اور قہار, یہ اللہ کے دو نام ہیں. تو ان میں یہ دونوں سے ساری اللہ کی لامحدود صفات دو صفتوں میں جمع ہیں, غافر اور قاہر. پھر ان دونوں میں اللہ نے خود مقابلہ ڈالا ہے, خود, اور عرش کے اوپر تختی لگائی ہے, اس پہ اللہ نے خود لکھوایا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, کہ میرا رحم میرے غصے پہ چھایا ہوا ہے. لو یاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابہ, اگر میں فیصل آباد والوں کو گناہوں پہ پکڑتا تو آج کوئی زندہ نظر نہ آتا. یہ پتنگے اڑانے مہلت دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندروں کو پاٹ دے, پہاڑوں سے تیرے گناہ اوپر اٹھ جائیں، سورج چاند تیرے گناہوں سے سیاہ ہو جائیں، ستاروں کی روشنیاں بھی تیرے گناہ چھین لیں، اور ستاروں کے اوپر کے جو جہان ہیں وہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائیں، اور پھر تیرے گناہ اللہ کے آسمان کی چھت کے ساتھ ایسے لگ جائیں کہ فرشتے بھی تیرے گناہوں کی بدبو سے پریشان ہو جائیں. اتنے گناہ تو کر رہا، اس کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ کھربوں سال کی زندگی چاہیے. اور اتنے کر کے یہ کوئی کر نہیں سکتا، نہیں ہو سکتے. آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی ساری نسل اگر مل کے گناہ کرے تو اتنے نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت اتنے کر لے، ایک مرد فیصلہ باد کا، ملتان کا، پشاور کا، کراچی کا اتنے گناہ کر لے، ایک عورت کہیں کی اتنے گناہ کر لے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ ندامت سے کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفر تو لک ولا ابالی، جاؤ میں نے معاف کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو کتنے کام آسان ہو گئے؟ مگر آج تک ہم سے گناہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے، توبہ کر لیں. اس سے اعلیٰ درجے کی بات کیا ہے؟ اس سے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر ہم صرف گناہ معاف نہیں کرتے، جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کے بدلے میں نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں. لو بھائی کیا بات چاہیے، پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے، سخی ہے. چلو جو گناہ کیے اس کی بھی نیکیاں لکھ دو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک کو بلائے گا، کہے گا تو نے یہ سال کا قضا، جی یہ تو نے کیا تھا، ہاں جی کیا تھا، سال کا قضا تو نے یہ کیا تھا، ہاں جی کیا، سال کا قضا تو نے یہ کیا تھا، ہاں جی کیا. اب وہ یہ سمجھے گا کہ بس میں تو گیا، میری تو فائل کھل گئی. جس کی فائل کھل گئی وہ کہاں بچ سکتا ہے؟ من نوت شہلتا جس کا اللہ نے پیپر کھول لیا وہ تو گیا، کون حساب سے پورا کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے ڈر رہا ہے، پھسلتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھسلتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چلتا ہے. ایسوں کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اب اللہ سے نا اسے مزاح ہو رہا، سمجھے لاڈ ہو رہا، تو نے یہ کیا ہاں، یہ کیا ہاں، یہ کیا ہاں، کہے گا بس مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ اچانک کہے گا اچھا تیرے ان گناہوں کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں دے دی. تو جلدی سے کہے گا بھی اور بھی میرے بہت سارے گناہ ہیں، وہ تو تمہیں کہے ہی نہیں، میرے تو اور بھی بہت سے، وعند العظام، ابھی اور اتنے سارے میں نے گناہ کیے ہیں. اللہ کا کرم ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. یہی ہیں وہ جن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے. کس پر؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. توبہ کرے، ایمان پکا کرے، اور عمل نیک پر پختگی اختیار کرے تو اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے جائیں. تو ہمارا مسئلہ کی آسان ہے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ پاکستان کی عدالت میں نہیں ہے، بولے دنیا کی عدالت میں نہیں، دنیا کی فیصلہ داد پاکستان، کسی بھی ملک کی عدالت میں ہمارا کیس نہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. اور وہاں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، تو کوئی ایک بہانہ تو ملے اس کو معاف کرنے کا. دنیا کے بادشاہوں کا ایک بادشاہ کا سفارش ہے، بھائی اس ہمارا خاص آدمی اس کو رکھو. جو ابھی کی حکومتوں کی سنا رہا، کسی ایک حکومت کو سنا رہا، تو انہوں نے آسان بدو تھا سے سوال کیا، دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا پانچ. ہاں کہا قریب قریب ٹھیک بتایا، رکھ لو. قریب قریب ٹھیک بتایا، رکھ لو. تو جو اللہ جس کی سفارش کیا جائے گا تو کیا سے کیا کر دکھائے گا؟ پھر اس امت پر تو اللہ کی رحمت خاص ہے کہ یہ محترم امت ہے، معزز امت ہے، کہ یہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے گھر چھوڑ کے پھرتے ہیں. یہ کلمے کا سودا بیچنے والے ہیں، یہ سوداگر ہیں کلمے کے، نماز کے، علم کے، اخلاق کے، کردار کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان سے کھرا سودا کائنات میں کسی تاجر کے پاس نہیں, کسی منڈی میں ایسا سودا نہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ بازار ہی بند پڑا ہے تو گاہک کہاں سے آئے, کوئی دکان کھولے تو گاہک بھی آئے. جھوٹ کے بازار کھولے, رشوت کے بازار کھولے, سود کے بازار کھولے اور ظلم کے بازار کھولے اور فحاشی کے بازار کھولے, گانے بجانے کے بازار کھولے, حرام کاری کے بدکاری کے بازار کھولے تو لوگ انہی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ سچ کا بازار بند پڑا ہو, پاکدانی کا بازار بند پڑا ہو, عصمت و حیا کا بازار بند پڑا ہوا ہے, تقوی اور توکل کا بازار بند پڑا ہوا ہے. اور جنہوں نے دکانیں کھولنی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے بازار کی دکان کھولنا تو میرے ذمہ ہے اور اللہ کے کلمے کی دکان کھولنا میرے ذمہ ہی کوئی. ایک کھری دکان کھل جائے ساری نقلی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ زندگی جہان میں کوئی نہیں لے کر آیا, ہم لے کے پیش تو کریں لوگوں کے سامنے. ارے دیکھو یہ ہے, یہ ہمارا سودا بھی ہے, اب آپ کی مرضی لینے تو لے لو. کتنی حیرت کی معرخ تاریخ دان کا قلم متحیران ہو جاتا ہے جب وہ تاتار قوم کی تاریخ لکھتا ہے, منگول کی تاریخ لکھتے ہوئے مورخین کے قلم بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ جو قوم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اٹھی اور ان سے خون کے انہیں دریا بھر دیے وہ انہی کے کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور بغیر کسی طاقت کے. تاتاریوں کو ہرانا تو اس وقت ناممکن ہو چکا تھا اور بدر والی مدد کے دروازے بند ہو چکے تھے, کیونکہ مسلمان ایسے تھے ہی نہیں کہ جن کے ساتھ بدر والے قصے ہوتے. تو اللہ کا دوسرا نظام چلا, تاتاریوں کو اسلام میں ڈال دیا. یہ ایسا خوبصورت مذہب ہے, یہ ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ کوئی دکھا دے یہ ہے, کوئی دکھا دے پھر بڑے سے بڑے دشمن بھی سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. پوری تاتار قوم مسلمان میں اسلام میں آ گئی, اسلام کو پیش کرنے والے کوئی نہیں. تو بھائیو کلمے والا یقین, کلمے والی زندگی, اس کو لے کر گھر گھر در در پھرنا, لوگوں سے توبہ کروانا اور خود بھی توبہ کرنا. جو آج تک ہوا اللہ سے معافی مانگنے تو معاملہ صاف ہو گیا. 50 برس کے ہیں یا 85 برس کے ہیں یا 5 برس کے ہیں یا 15 برس کے ہیں, جتنے سال کے ہو چکے اے اللہ غلطی ہو گئی ایک بول پر اور آنسو نکل آئے تو کیا کہنے. ایک روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آ کر کہنے گئے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے. یہ موتی جو نکلتے ہیں سیپ سے یہ نہیں ہم لکھتے. کیوں؟ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے. تو جو لڑیاں پروئے بیٹھا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کون لکھے؟ وہ اللہ کے پاس الگ کھاتا ہے آنسوؤں کا, براہ راست اللہ کے پاس ان موتیوں کے لیے الگ دفتر ہے. یہ اللہ کے اپنے براہ راست قبضہ قدرت میں ہے کہ ندامت کا نکلا ہوا آنسو اس کے 1000 برس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے کہ دھوبی بھی ایسا کپڑا نہیں دھو سکتا جیسے اس کا ایک مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا آنسو جو باہر بھی نہیں ٹپکا, صرف آنکھوں میں تیر کے رہ گیا اپنی بے بسی کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل سکا. یہ آنسو بھی اس کے 1000 برس کے گناہوں کو ایسے دھو کے صاف کر دیتا ہے جیسے کپڑا سفید میل سے صاف ہو کر چمکنے لگ جاتا ہے. تو ہمارا تو اللہ پاک سے معاملہ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ مایوس ہونے کا, نہ گھبرانے کا, نہ پریشان ہونے کا. وہ ہمارا ہم اس کے نہ اتنی ماں محبت کر سکے نہ باپ کر سکے جتنا وہ کرتا ہے. ہم توبہ کریں گے وہ معاف کرے گا. شیطان نے کہا مجھے تو نکال رہے ہو, تیرے بندے کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک معافی مانگ کریں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا, تو بھی زور لگا لے ہم بھی دیکھ لیں. یا لگا زور, جب توبہ کریں گے معاف, جب توبہ کریں گے معاف, جب توبہ کریں گے معاف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ مذاق شروع کر دو, توبہ کو مذاق نہیں بناؤ. لیکن بھائی اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں, حضرت کا فرمان ہے بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کی امید تو گناہ کرے, ابھی کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا, اٹھے ہوئے قدم کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے, اٹھنے سے پہلے روک لینا آسان ہوتا ہے, اٹھ کے واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے, اور بدترین ہے پھر وہ شخص جو زندگی کی امید پر توبہ کو لیٹ کرے, چلو پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا. ایسوں کو توبہ نہیں نصیب ہوتی, وہ غفلت میں مر کے ختم ہو جاتا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, ہمارا ہم اس کے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, اس کو شہر والوں نے نکال دیا اس کی بدماشی کی وجہ سے. وہ جب جنگل میں جا پڑا تو کھانا دانا ختم ہوا, موت آ گئی, تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ میرے سزا دینے سے تو زیادہ ہو جائے, معاف کرنے سے تو گھٹ جائے, تو پھر میرا کوئی سوال نہیں, اور اگر عذاب دینے سے تو بڑھتا نہیں, معاف کرنے سے تو گھٹتا نہیں, تو دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, کیوں نہ مجھے چھوڑ, میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معافی دے دے. موت کو تو معافی قبول بھی نہیں, لیکن مہربان ہے جو جائے کرے. وہ موت پہ ایسا گڑ گڑایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, وہ میرا ایک دوست مر گیا ہے, جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. بادشاہ کو کون پوچھ سکتا ہے, جناب سارا شہر بھاگا, شاید پر تو ہر کوئی چاہتا ہے نا, یہ تبلیغ میں نہ جانا پڑے, ویسے کوئی راستہ بتاؤ. آپ خود سوچیں اگر کوئی ویسے راستہ ہوتا تو سب سے پہلے ہم اختیار کرتے. بس 30 سال ہو گئے قرآن کے ساتھ اور حدیث پاک کے ساتھ, کوئی کام نہیں کیا دنیا کا, کہ اگر قرآن حدیث سے کوئی راستہ نظر آتا گھر بیٹھنے کا سب سے پہلے میں بیٹھتا. تو جب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تو جو آس بازاروں میں جھک مار رہے ہیں ان کو کہاں سے بتائیں, اور جو ان کو کوئی گنجائشیں دکھا رہے ہیں تو وہ ان کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اگر کوئی بھائی گھر بیٹھنے سے کوئی کام بنتا نظر آتا تو پہلے ہم بس کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت سے حدیث پاک سے کوئی جوڑ توڑ کر کے راستہ بنا لیتے. مولوی یہاں بادشاہ سے چپ نہ شبت, کیا مشکل ہے راستہ بنانا, کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے راستے ایسے ہی پرپیش ہیں. خفف الحمل فإن العقبة تعود, کیا خوبصورت بول ہے اللہ کے حبیب کا. خفف الحمل فإن العقبة تعود, بوجھ تھوڑے رکھو دنیا کے, کہ گھاٹی بڑی دشوار ہے, راستہ بڑا پرپیچ ہے, اسی سے گزرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ بھاگے, دیکھا تو وہی جس کو شہر سے نکالا, برا کیسے بدماش کیسے, مکموسا اس کو تو نکالا تھا اس کے اس بد چلنے کی وجہ سے, اور آپ کا رب کہہ رہا جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی, یہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, ایسے ہی تھا, لیکن موت سے اس کی بے بسی جو تھی نا, جس نے ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا, پھر اس نے ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا, چاروں طرف سے یہ کٹ گیا, پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا. اے موسیٰ میرے جیسا سخی کیا یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ایسے بے بس کی مدد نہ کرے, جبکہ مدد پر میں قادر ہوں. میری عزت کی قسم کم ظرف تھا جو اپنی مانگ بیٹھا, اگر اس وقت ساری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا, سب کو معاف کر دیتا. تو ایسے اللہ سے بگاڑ کے نہیں زندگی گزارے ہیں, بڑے گھاٹے کا سودا, بڑے گھاٹے کا سودا. یہ تبلیغ کا کام ہے جو سمت کو ملا ہے, کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بسائیں, اس کے لیے مارے مارے پھریں. نبیوں نے اس سودے کو بیچا ہے اور گھر گھر جا کر سدائیں لگائی ہیں. ممی اسی کی صدا لگا رہے ہیں. لوگ دیکھو, ہر انسان ہر مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی ایک چھپی ہوئی محبت ہے. چاہے آپ کو وہ قلم میں ناچتا ہوا نظر آئے, شراب پیتا نظر آئے, بدماشی کرتا نظر آئے, سود کھاتا نظر آئے, ظلم کرتا نظر آئے, لیکن اس نے جو کلمہ پڑا ہوا ہے نا, اس کلمے کی وجہ سے اس کی دل کی گہرائیوں میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کا چھپا ہوا تعلق سویا پڑا ہے. جس کسی نے اس کو جا کے جگا دیا اور ذرا سا اس کو آتش دے دی تو ایسا بھڑکتا ہے, ایسا چمکتا ہے کہ وہی جو کل کو ہمیں گمراہ نظر آتا تھا وہی اگلے دن ہدایت کا راہبر نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں واقعات, حالات دن رات جا رہا ہے. ہر مسلمان کے اندر میں وہ چنگاری ہے جس پر راہ کھائی پڑی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس چنگاری کو جا کے تھوڑی سی ہوا دے دینا, اس سے راکھ کو ہٹا دینا, وہ خود ہی مارے مارے پھریں گے. پھر ساری دنیا میں تبلیغ کا کام پھیلا کوئی تقریروں سے پہلا, یا کوئی تحریک ہے جس نے اتنی مضبوط طریقے پر کام کیا کہ ساری دنیا میں کام کرنے والے اپنے پیسے سے بن گئے. وہ ان کے اپنے اندر کی آگ انہوں نے بھڑکا دی, وہ خود ہی بھاگتے کر رہے ہیں. وہ اندر کی آگ ہے جو سلگتی ہے, پھر بھڑکتی ہے, پھر چمکتی ہے, پھر اوروں کو بھی جلاتی ہے. یہ تحریک نہیں ہے. آپ تاریخ پر, ہندوستان کی تاریخ پر غور تو کریں, کتنی بڑی بڑی تحریکیں آئیں اٹھیں, کتنی بڑی بڑی شخصیات تاریخ کے صفحات پہ ظاہر ہوئیں. ان میں مولانا الیاس صاحب کی تو کوئی شخصیت بنتی ہی کوئی نہیں. ایک منحنی چھوٹے سے قد کا دبلا پتلا ٹی وی کا مریض شخص ہے, جو علماء میں بڑی سخت علماء میں نہیں, صوفیہ میں سے بڑی سخت صوفیہ میں نہیں, مصنفین نہ کوئی کتاب ہی نہیں لکھی, نہ کوئی بڑا مدرس ہے, نہ کوئی بڑا مصنف ہے, نہ کوئی بڑا صوفی ہے, نہ کوئی بڑا پیر ہے, نہ کوئی بڑا عالم ہے, نہ کوئی بڑا مقرر ہے کہ مجموع کو رلا دے, ہنسا دے, باندھ دے, اٹھا دے, چلا دے. اس کی زبان میں ایسی لکنت ہے کہ ایک جملے کو بعض اوقات کہنے کے لیے 18 دفعہ دہرانا پڑتا تھا, پھر بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اور ایسے آدمی پر ایک عالم کا عالم اٹھ کے چل پڑے, تحریک شخصیت پر نہیں, تحریکیں نہیں. شیروں جیسے لوگ بر صغیر کی تاریخ میں آئے ہیں. ایک چھوٹے سے آدمی سے اتنا بڑا انقلاب وجود میں آ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی کسی اور نے کام نہیں کیا یا کسی اور کے کام سے نفع نہیں ہوا, یہ تو جہالت ہے کہنا. جس طرح امت کو اس شخص کی محنت سے اللہ نے نفع پہنچایا, ایسا قریب زمانے میں کوئی نہیں نظر آتا کہ ہر طبقہ, ہر فرد, گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں, گونگے اور بہرے بھی جس شخص کے بات کو لے کے چل پڑے, یہ قریب کی صدیوں میں کوئی تماشا نظر نہیں آتا. گلگت کا پہاڑی بھی 4 مہینے لگا کے اللہ اللہ بولے, فلسطین کا صحرائی بھی 4 مہینے لگا کے مخلوق کی ہدایت کی دعائیں مانگے, اور فیصل آباد کا تاجر فہیم ذہین آدمی بھی 4 مہینے لگا کے اسی طرح اللہ کے کلمے کے لیے دھکے کھاتا پھرے, اور امریکہ کا پڑا ہوا پی ایچ ڈی وہ بھی بستر اٹھا کے دھکے کھاتا پھرے, اور بیت اللہ کی دیواروں کے سائے تلے پروان چڑھنے والی عرب نسل جہاں آپ کے شہروں میں دھکے کھاتے پھرے, اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پروان چڑھنے والے بچے وہ بستر اٹھا کے یہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہوں, اور عرب کے علماء جو ہیں اہل زبان, اہل لسان, اہل قرآن, وہ یہاں آ کے بستر اٹھا کے دھکے کھاتے پھر رہے, یہ نہ کوئی تحریک ایسا کر سکتی ہے, نہ کوئی شخصیت ایسا کر سکتی ہے, نہ کوئی پیر ایسا کر سکتا ہے. اس کی انفرادیت کیا ہے کہ یہ اندر کی چنگاری کو بھڑکا کے اپنا چل دیتے ہیں, وہ خود پیچھے سلگتے رہتے ہیں. یہ ہماگیر, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں نقائص نہیں, ہزاروں عیب ہیں, ہزاروں کمیاں ہیں,
ہزاروں برائیاں ہیں، لیکن جب تک کسی دین کے کام کی بھلائی اس کے شر پہ غالب رہے، اس کی نیکی اس کی سیاح پہ غالب رہے، تو وہ عند اللہ مقبول ہو کر ہدایت کا ذریعہ بنتا رہتا ہے. جس کام کو فیصل آباد والے کریں گے یا لاہور ملتان پاکستان والے کریں گے یا حجاز والے عراق والے امریکہ والے کریں گے، تو وہ سارے آج کے دور کے انسان ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں کہ وہ جنید بغدادی ہوں گے. لیکن اگر اجتماعی طور پر اس کی نیکیاں غالب ہیں اور لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے اور لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہے، تو یہ کام عند اللہ مقبول ہے. یہ قبولیت کا معیار ہے، یہ قبولیت کا معیار ہے کہ اس سے کیا لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کیا اس سے اتباع سنت آ رہا ہے، کمائیاں حلال پہ آ رہی ہیں، اخلاق زندہ ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ برائیاں بھی چل رہی ہیں، تو یہ کام مقبول ہے. برائی تو رہے گی، بالکل صاف کہہ چل سکتا ہے. صحابہ کو بھی معصوم کسی نے نہیں کہا، مغفور ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، جو مرضی کرے معاف ہو چکا. ان کی صحبت کی ایک آدمی ہے خارجی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، عثمان عثمان وہی ہے نا جو احد کی لڑائی میں بھاگ گیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ نے تو اسے معاف کر دیا ہے، اب تو نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو صحابہ وہ ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، عام خطبوں میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں تان و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. فمن ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. اور عشرہ مبشرہ، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر صاد سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف، ان دس کے بارے میں آپ نے کہا اگر تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی حتی صرتم کالحنایا، اتنی بندگی کرو کہ تمہاری کمریں جھک جائیں. قسم تم حتی صرتم کالاوتاد، اتنے روزے رکھو کہ تم کانٹا بن جاؤ. اور اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہارے گھٹنوں پہ داغ پڑ جائیں جیسے بکری اور چھترے کے گھٹنوں پہ بڑے موٹے موٹے داغ ہوتے ہیں. ثم ابغضتم احدا من اصحاب العشره، اور پھر تم اتنی عبادت کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض بھی دل میں لے کے مر گئے، اقبکم اللہ فی النار، اللہ تمہیں ناک سے بل جہنم کی آگ میں پھینکے گا. تو یہ معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کی حسنات ان کی سیئات پہ غالب ہیں، اس لیے عند اللہ قبول ہیں، ان کی صحبت نے سب کچھ ہو دیا ہے. تو جو دین کی دعوت عالم میں انقلاب لا رہی، خاموشی سے پتہ بھی نہیں چل رہا اور زندگیاں پلٹا کھا رہی، اس کی تحریک نہیں ہے، یہ محنت ہے لا الہ الا اللہ کی جس کا بیج اندر میں پڑا ہوا ہے، یہ محنت ہے ختم نبوت کی جس کا بیج اندر پڑا ہوا ہے. آپ تو ہم تو جا کے خالی پانی لگا دیتے ہیں، درخت کی شکری پھوٹتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں دعوت کا کام جو دیا ہے اور تبلیغ کا کام جو دیا ہے، یہ کوئی تبلیغ کا کام لگا دیتا ہے، کلمے کا پڑھ لینا آدمی پہ پورے دین کو فرض کر دیتا ہے، ختم نبوت کا مان لینا آدمی پہ اس کی دعوت کو فرض کر دیتا ہے. ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، ہمارے ذمے ہے. بلال مسجد والوں کی وجہ سے، رائمنڈ کی وجہ سے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ختم نبوت کی وجہ سے. لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں، تو کیا مطلب سارے اب نیک ہوں گے؟ لوگ بگڑتے رہیں گے، ان کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت. محنت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. تو دین پہ چلنے کے لیے میرے بھائیوں کوئی خارجی طاقت نہیں چلا سکتی. ڈنڈے سے کسی کو آپ متقی نہیں بنا سکتے، ڈنڈے سے کسی کو متقی نہیں بنا سکتے. اس پنکھے کا تار ٹوٹ جائے تو اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے. اس کے چلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے تار کو پیچھے سے جوڑ دیا جائے جب جڑ جائے گا تو خود ہی چلے گا. دل کا تار اللہ سے ٹوٹ جائے تو نہ حکومت سے جن پہ چلا سکتی, نہ پیسہ چلا سکتا ہے, نہ طاقت چلا سکتی, نہ لالچ چلا سکتا ہے, نہ خوف چلا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں چلا سکتا. تار جو ٹوٹا پڑا, اگر یہ تار اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو سارا جہان مل کر اسے اللہ سے نہیں ہٹا سکتا. ہماری محنت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پہ ایسی محنت کریں کہ ان کے دل کا تار اللہ سے جڑ جائے, ان کے اندر میں اٹھے کہ مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے, اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام ہی کوئی نہیں. تو ہر اللہ تعالیٰ نے فرد امت کو دنیا میں دین کے پہنچانے کا ذمہ دار بنا دیا. تو یہ تبلیغ کا کام ہے میرے بھائیو, یہ کوئی جماعتی کوئی مخصوص جماعتی کام نہیں, امت کے ہر فرد کا کام ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ نے جب اعلان کیا فلیبلغ الشاہد الغائب, پیغام پہنچائے شاہد غائب تک, تو یہاں چار لفظ استعمال ہو سکتے تھے, فلیبلغ العالم الغائب, فلیبلغ السامع الغائب, فلیبلغ العامل الغائب, فلیبلغ الشاہد الغائب. چار باتیں, علم والے آگے پہنچائیں تو سارے عوام میں اور آپ تبلیغ نہیں کر سکتے, پھر صرف علم والے تبلیغ کرتے اور عوام نہ کر سکتے, نہ میں یہاں بیٹھ سکتا نہ آپ یہاں آتے, پھر صرف علماء راسخین وہ تبلیغ کرنے والے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالم آگے پہنچائے, پھر آپ نے دوسری کہا فلیبلغ العامل الغائب, کہ عمل والے آگے پہنچائیں بے عمل نہ پہنچائیں, یہ نہیں کہا. اگر آپ عامل کہتے تو پھر صرف عمل والے تبلیغ کرتے, بے عمل نہیں کر سکتے تھے. اس لفظ کو نہ لا کر آپ نے تبلیغ کے کام کو عمومی کر دیا ہے کہ عمل والا بھی تبلیغ کرے اور بے عمل بھی تبلیغ کرے. اگر آپ کہتے فلیبلغ السامع, سننے والا آگے پہنچا ہے, تو فرض کرو اگر اس مجمع میں کوئی گونگا ہے یا بہرا ہے سننے, تو وہ اس سے نکل جاتا, صرف سننے والے بولنے والے تبلیغ کرتے, گونگے بہرے نہ کر سکتے, اس کو ہٹا کر گونگے بہروں کو بھی شامل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس بول کی فصاحت اور بلاغت کا زندہ نمونہ اور اعجاز آج کے دور میں زندہ کیا ہوا ہے کہ گونگے بھی چار چار مہینے لگا رہے, گونگے بھی چلے لگا رہے, سال لگا رہے, جماعتوں میں پھر رہے. ابھی دو مہینے پہلے ہماری مسجد میں جماعت آئی تھی گونگوں کی, امیر بھی گونگا, معذور بھی, امیر بھی گونگا تھا پشاور کا, ہر سال چار مہینے لگانے والا, ہر سال تین چلے دے رہا گونگا, چھ سات گونگے سات اور تھے کہ آٹھ, آٹھ گونگے تھے, کوئی جھم کے تھے, کوئی یہاں کے تھے, کچھ کسی اور کچھ ادھر سوات کے, گنیر کے, پشاور کا امیر تھا, وہ بھی گونگا, ہر سال تین چلے دے رہا. تو وسیع کیا ہے, وسیع, عالم کی شرط نہیں, سننے والے کی شرط نہیں, عمل والے کی شرط نہیں کہ عمل ہو تو پھر تبلیغ کرو, عمل نہ ہو تو نہ کرو. لِمَتَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. یہ آگے پوری آیت, اس کا مفہوم ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں یہ لیا جاتا ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرتے تو دعوت بھی نہ دو, اگر تم عمل نہیں کرتے کیوں اوروں کو کہتے ہو جو تم کرتے نہیں, اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ عوام میں یہ مفہوم اس کا پھیلا ہوا ہے, اگر خود نہیں کرتے تو اوروں کو کیوں کہتے ہو. یہ آیت یہ اس مفہوم میں نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سنو, اب ایسا کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں, لما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو, کیوں کہہ رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. جو عمل تم نہیں کرتے اس کا دعویٰ مت کرو کہ میں کرتا ہوں, تہجد نہیں پڑھتے اس کا مت لوگوں سے کہو کہ میں تہجد گزار ہوں. لما تقولون, وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ اوروں کو کیوں کہہ رہے ہو جو خود نہیں کرتے. اوروں کو اس کے لیے تین لفظ تھے, یہ لفظ تقول کا لفظ, تقول کا لفظ اس مطلب کی نفی کرتا ہے جو ہمارے ماحول میں رچا ہوا ہے. جو ہمارے ماحول میں مطلب ہے اس مطلب کی ادائیگی تین لفظوں سے ہو سکتی ہے. یعنی کبیرہ گناہ ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بے نمازی آدمی ایک بچے سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر. ایک سگریٹ والا بچے سے کہتا ہے بیٹا سگریٹ نہ پیا کر. ایک شرابی نوجوان سے کہتا ہے بیٹا شراب نہ پیا کر. تو کیا برا مقتن, کیا اس نے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مان رہی, تو نقل کیسے مانے اس کو؟ مطلب ایک باپ نماز ہی نہیں بن سکا, اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا نماز پڑھا کر, وہ علم نہیں حاصل کر سکا. وہ بیٹے سے کہہ رہے بیٹا نماز پڑھا کر, علم حاصل کر. وہ قرآن نہیں پڑھا, دیہاتی آدمی 60 سال کا ہو گیا نہیں پڑھ سکتا. اب وہ اپنے بچے کو کہ بیٹا جاؤ مسجد میں قرآن پڑھو تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک ان پڑھ دیہاتی اپنے بچے کو کہہ رہے بیٹا جاؤ حافظ صاحب سے قرآن پڑھو تو یہ کبیرہ گناہ ہے. کیا بورا مقتن, بہت بڑا جرم ہے وہ جو تم کرو, وہ کہو جو تم کرتے نہیں. اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ خود نہیں کرتے اور اوروں کو کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے, تو صرف اسی ایک مثال کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک مثال کو کہ ایک بوڑھا آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا, ایک ایسے نوجوان سے کہتا بیٹا تہجد پڑھا کر, تو یہ کبیرہ گناہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر سگریٹ پیتا ہے, دل کا مریض آتا ہے کہتا آپ سگریٹ نہ پیئے تو کبیرہ گناہ ہے. ڈاکٹر خود سگریٹ پیتا ہے, میرا چھوٹا بھائی دل کا بڑا ڈاکٹر ہے, خود سگریٹ پیتا ہے اور روزانہ ہر مریض کو کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا. تو پھر بےچارا دو گیا دوزخ میں, کہ روزانہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے اس سے. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ڈاکٹر صبح سے لے کر شام تک کمائی کرتا ہے, صبح کلینک, دوپہر کو ہسپتال, شام کو کلینک. اس کو چلنے کے لیے 2 گز بھی قدم اٹھانے پڑتے اور آ گیا مریض, آپ 2 میل واک کیا کریں, آپ 2 میل پیدل چلا کریں, آپ 3 میل پیدل چلا کریں, تو اس نے کبیرہ گناہ کر دیا نا. نہ دنیاوی معاملات میں یہ بات سمجھ میں آ رہی, نہ دینی معاملات میں یہ بات سمجھ میں آ رہی. بے نمازی کسی کو کہتے بیٹا نماز پڑھو تو اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. لیما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو وہ جو تم کرتے نہیں؟ رشوت لے رہا ہے, کہتا میں تو لیتا ہی کوئی نہیں, یہ ہے اس کا مصداق. جھوٹ بول رہا ہے, کہتا میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ ہے اس کا مصداق. نماز کو نہیں پڑھتا, کہتا میں تو پکا نمازی ہوں, یہ ہے اس کا مطلب. یہ نہیں کہ تم خود عمل نہیں کرتے تو تبلیغ بھی نہ کرو اور سارا دن ٹھپ ہو جائے. ساری دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے. کوئی ڈاکٹر کسی کو مریض کو پرچہ نہ لکھ کے دے سکے, کسی کو پرہیز نہ بتا سکے, کسی کو طریقہ نہ بتا. خود تو کرتے نہیں, اس کو کیوں کہتے؟ یہ کبر مقتن کا لفظ, کبر مقتن اس مفہوم کو ٹھکرا رہا ہے. کبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں. اس مفہوم میں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور کرتے نہیں, ٹھیک ہے. بہت بڑا گناہ ہے تم اوروں کو دعوت دو اور خود نہ کرو. یہ لفظ اس مفہوم کو ٹھکراتا ہے. عمل میں ہے اور دعوت دے کامل مسلمان, عمل میں کوئی نہیں دعوت دے ادھورا مسلمان, عمل میں ہے دعوت نہیں دیتا ادھورا مسلمان. کامل مسلمان کی 4 شرطیں ہیں. الا الذین آمنوا, ایک شرط ایمان والا. وعملوا الصالحات, دوسری شرط اچھے عمل کیے. وتواصوا بالحق, تیسری شرط حق کی دعوت دی. وتواصوا بالصبر, چوتھی شرط صبر کیا, صبر کی دعوت دی. یہ 4 شرطوں والا پورا مسلمان. ایمان ہے یہ 3 کوئی نہیں تو 1/4 مسلمان, 3/4 ناقص ہے. عملوا الصالحات, نیک عمل آ گئے تو آدھا مسلمان ابھی آدھا باقی ہے. پھر دعوت آ گئی تو 3 حصے پورا ہے, ابھی 1 حصہ باقی ہے. پھر صبر بھی آ گیا تو پورا ہو گیا, پورا پورا. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, سارا جہان خسارے میں ہے. الذین آمنوا ایمان والے, اس شرط لگانے سے سارے کافر نکل گئے, کافر ناکام ہو گئے. وعملوا الصالحات, اس شرط کے لگانے سے صرف ایمان والے نکل گئے. ایمان والا ہو اور عمل کوئی نہ ہو تو پورا کامیاب نہیں, ادھورا ہو گیا. ایک چوتھائی کامیاب ہے, تین چوتھائی ناکام ہے. عملوا الصالحات, دو شرطیں آ گئیں, ان دو کی شرط پورا کرنے سے آدھا کامیاب ہے, آدھا ابھی ناکام ہے. ابھی آدھا کامیاب ہے, آدھا ابھی ناکام ہے. عامل وتواصوا بالحق, حق کی دعوت دی, اس تیسری شرط کے پورا کرنے سے تین سے کامیاب ہے, ایک سے ابھی ناکام ہے. وتواصوا بالصبر, پھر اس پر صبر کیا تو یہ پورا کامیاب ہو گیا. تو مطلب گنجائش نہیں ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی عمل نہ کرو دعوت دو, لیکن وہ جو غلط مفہوم ہے کہ عمل ہے تو دعوت دو نہیں تو نہ دو, اس کی نفی کر رہا ہوں. تو اللہ نے سورہ الاخر اتار کے سب شیشہ کر دیا. یہ چار باتیں کامل نجات کا ذریعہ ہیں, پورا سیدھا کامیاب ان چار پہ آئے گا. یہ چار نہیں ہیں تو کہیں اٹک سکتا ہے, کہیں اٹک سکتا ہے, باقی جس کو چاہے پار لگا دے. تو دعوت دینی ہے, عمل کرنا ہے. اب آپ کو کہتا ہے سوتا, دیکھو الدال علی الخیر کفاعل, جس نے مجھے علم پڑھنے کی دعوت دی وہ تاجر ہے. تو کیا کہتا, میں خود تو علم پڑھتا نہیں, میں اس کو کیوں دعوت دوں؟ اب خود ذرا غور کر, پشاور کا جنرل اسٹور کا مالک, اب بھی جنرل اسٹور چلا رہا, اب بھی وہ تجارت کر رہا ہے. تو الدال علی الخیر کفاعل, بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کو عمل کرنے والے کا اجر ملتا ہے. خود عمل شرط نہیں, شرط کسے کہتے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو عمل ہوتا ہی نہیں. وضو نماز کی شرط ہے, وضو نہ ہو تو ایک ہزار رکعت بھی پڑھے تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, صفر ہے. لیکن دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں, خود نماز نہیں پڑھتا, اگر کسی کو کہے بھائی نماز پڑھو اور اس نے نماز شروع کر دی تو یہ عمل واقع ہو گیا, اس کی نماز پڑھنے کا اسے اجر ضرور ملے گا. اپنی نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی پر اس کی نماز پڑھنے کا اجر ضرور ملے گا. اور بعض اوقات کسی برے کی بات بھی ایسی ٹک جاتی ہے کہ ہوا میں اڑا دیتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, رحم اللہ ابا الہیثم, رحم اللہ ابا الہیثم, اللہ ابو الہیثم تو رحم کرے. کون ہے ابو الہیثم؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں ایک فتنہ آیا تھا اسلام پر, اگر امام احمد بن حنبل اس وقت نہ جمتے تو قرآن مٹ جاتا. اتنا بڑا فتنہ آیا تھا قرآن پاک پر. یہ علمی سا مسئلہ ہے لیکن اتنا اشارہ, معتزلہ ایک فرقہ تھا جو اب بھی موجود ہے مسقط میں, الجزائر میں, مسقط اور الجزائر میں اب بھی بلکہ حکومت بھی مسقط کی انہی کے ہاتھ میں ہے, معتزلہ کے ہاتھ میں. قرآن کو مخلوق کہتے تھے. تو مامون رشید نے سختی کی اور معتصم نے اور زیادہ سختی کی, کچھ علماء قتل ہو گئے, کچھ قید ہو گئے, اور اپنی جان بچانے کے خوف نے, خوف سے سب نے عباسی خلفاء کے عقیدے کی حامی بھر لی. ہاں ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جان بچانے کے لیے, جان بچانا بھی تو فرض ہے. ٹھیک ہے, اندر دل میں اطمینان, باہر میں ہاں کر. ایک بچ گئے احمد بن حنبل, ان کا مقام اس وقت میں بہت اونچا تھا. تو معتصم نے ان کو پکڑوایا, تین دن مناظرہ ہوتا رہا, مناظرے میں تو ان کو لے نہیں سکے, لاجواب ہو گئے. تو چوتھا دن تھا اور پکا یقین تھا کہ آج مجھے قتل کر دیں گے, یا کم از کم کوڑے مار 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 کے میری کھال اتھیڑ دیں گے. تو امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میں انہیں خیالات میں غلطہ اور پیشہ چلا آ رہا کہ جان بچانا بھی تو فرض ہے. تو معتصم کے کوڑے, بوڑھا آدمی ہوں, 60 سال عمر ہو گئی, تو میں اپنی جان بچا لوں جائز ہے؟ کہہ دوں ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو, میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور دل میرا مطمئن ہو تو ٹھیک ہے. کئی خیالات میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا لایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی مجمے کو چیرتا ہوا تیزی سے باہر آیا, سامنے آ گیا. کہنے کہ احمد, احمد مجھے جانتے ہو,
کہا نہیں جانتا ہوں. کہا میں ابو الحسن ہوں بغداد کا سب سے بڑا چور, میں نے بنو عباس کے کوڑے 20 دفعہ کھائے پر چوری نہ چھوڑی. دیکھو کہیں تم حق نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے ڈر سے. تو امام احمد بن حنبل جب کبھی وہ یاد آتا تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے. رحم اللہ ابو الحسن, ابو الحسن کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک بول پر کہ دیکھنا حق نہ چھوڑنا بنو عباس کے کوڑوں سے ڈر کر. اور فرمایا کرتے تھے اس ابو الحسن کے بول نے مجھے کھڑا کر دیا, جب جو مرضی ہو جائے جھیل جاؤں گا. جب وہ سامنے آئے تو معتصم نے کہا بھائی کون ہے جو کم سے کم کوڑے مار کے جان نکال لے؟ تو ایک حبشی نے کہا کہ جو 10 کوڑے میرے کھا لے وہ زندہ نہیں رہ سکتا, مر جاتا ہے. کہا تم آؤ. اس نے 30 کوڑے مارے, بوٹیاں اڑنے لگی اور غشی تاری ہو رہی, لڑکھڑا رہے, اور پیچھے وہ ایک ڈاکو کی نصیحت یہ سب کچھ کروا رہی. یہ سارا اجر اس کو جا رہا ہے. تو وہ جو احمد بن ابی داؤد تھا معتزلہ کا مفتی, وہ نیچے آیا کرسی سے, کہنے لگا احمد ابھی میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق ہے, خلیفہ کے عذاب سے تجھے چھڑا لوں گا. تو میں اسی غشی میں کہا تو ابھی میرے کان میں کہہ دے کہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے, تو میں قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا دوں گا. آخر معتصم بھی پگھل گیا, انہوں نے کہا ان سے ٹکرانا ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ دیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب دیکھا, پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کل نے مجھے کھڑا کیا کہ احمد کوڑے کسی ایک آئے تھے. کہ اللہ تیرے لیے تیرے قرآن کے لیے. کہ اچھا تو اب احط لکھا وجہی, میں تیرے لیے اپنے پردے ہٹاتا ہوں تو قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے. تو بھائی ہر مسلمان کے ذمے ہے دعوت دینا. عمل میں ہے پھر بھی دعوت دے, عمل میں نہیں پھر بھی دعوت دے. خیر کی بات کرنا بھی کبھی منع ہے. کتنی بڑی جہالت, کتنا بڑا ظلم ہے. یہ جو اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے اوروں سے, اللہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اس لیے بھائی ہر مسلمان مرد عورت ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کے کلمے کا داعی ہے, اخلاق کا داعی ہے, ایمان کا داعی ہے. لوگ منہ پہ ماریں گے خود تو عمل کرتے نہیں, ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. کہنا ہی تو آدمی کو اٹھاتا ہے, بول ہی تو آدمی کو اٹھاتا ہے. تو ہم تبلیغی جماعت کے ممبر نہیں بنا رہے, نہیں تبلیغی جماعت کے افراد بنا رہے ہیں. ہم تو اپنی ذات سے بھی اوروں سے بھی سب اوپر سے حکم آیا ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرو. پورے دن ادخلوا فی السلم کافہ, یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ پورے دن میں آ جاؤ. اور ختم نبوت کا تقاضا ہے, ختم نبوت کا تقاضا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. ہم تو اوپر سے آئے ہو کم پورے, بھائی تم بہترین امت ہو, میرا پیغام آگے پہنچاتے ہو, بھلائی پھیلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اللہ پہ ایمان لاتے. تو تبلیغ کوئی جماعت ہی نہیں, کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے, یہ ساری امت کے ذمہ ہے. ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا, ایسے کوئی افراد کی تعداد کوئی نہیں, ساری امت ایک دوسرے کا خیال کرے, ایک دوسرے کو سنبھالے, ایک دوسرے کے اوپر محنت کرے. انبیاء کی محنت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کہ اب چلہ ہے, اب 3 ہیں, اب 2 ہیں, اب 4 ہیں, اب سال ہے. یہ تو اوقات ہیں مزاج بنانے کے لیے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, یہ اللہ دن رات میں نے تیری طرف پکارا. یہ لیلا و نہارا خود 24 مسجد کی آبادی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دعوت کے کام کو 24 کے لیے کیا جائے, 24 کی ایسی سزا بنے
سے ہر وقت جیسے ہسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, جب کوئی مریض ہو, اچانک ہو, فوری ہو, حادثاتی ہو, ہسپتال کھلا ہو, میڈیکل سٹور کھلا ہو, ڈاکٹر موجود ہو, جب کوئی مریض آئے فوراً اس کو علاج ملے. جب کوئی شیطان کا مارا ہوا اور نفس کا مارا ہوا اور خواہشات کا ڈوبا ہوا, جب کبھی اس کی آنکھ کھلے اور وہ دور مسجد سے, تو مسجد میں اس کو علاج. یہ لیلا و نہارا خود 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دعوت کے کام کو 24 گھنٹے کے لیے کیا جائے, 24 گھنٹے کی ایسی سے زیادہ نہیں کہ ہر وقت, جیسے ہسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, جب کوئی مریض ہو, اچانک ہو, فوری ہو, حادثاتی ہو, ہسپتال کھلا ہو, میڈیکل سٹور کھلا ہو, ڈاکٹر موجود ہو, جب کوئی مریض آئے فوراً اس کو علاج ملے. جب کوئی شیطان کا مارا ہوا اور نفس کا مارا ہوا اور خواہشات کا ڈوبا ہوا, جب کبھی اس کی آنکھ کھلے اور وہ دوڑے مسجد کو, تو مسجد میں اس کے علاج کا سامان موجود ہو. یہ نہیں کہ مسجد بند پڑی ہوئی ہے. لیلا و نہارا, ایک لفظ 24 گھنٹے کی آبادی کے لیے کافی ہے. مسجدیں آباد کرو, 24 گھنٹے کام کرو. لیلا و نہارا, یہ چلا 4 مہینے, ہفتہ, مہینہ, ڈھائی گھنٹے, یہ تو سارا بھی آنے کے لیے, کیونکہ مسلم ترتیب نہیں ہے, اس ترتیب پہ آنے کے لیے. میرے بھائیو, تبلیغ کا کام تو لیلا و نہارا ہے. اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہے. کیا نتیجہ نکلا تبلیغ کا؟ کیا نتیجہ؟ جو تھوڑا نتیجہ کہ ہم خود دین کا کام کر رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ؟ کیا نتیجہ تبلیغ کا؟ یہ دیکھو, نور علیہ السلام 950 سال کے بعد اللہ کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے. 950 سال نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر تبلیغ کرے اور 5 نسلیں گزر جائیں اور کوئی ایمان نہ لائے, تو ہمارے لیے بھی عذر موجود ہے کہ وہ لوگ تبلیغ کے کام کا کیا فائدہ ہوا. جیسے کوئی پوچھے نماز کا کیا فائدہ ہوا, نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی, اللہ کا حکم پورا کر دیا. یہ تبلیغ کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا, تبلیغ کے کام کو کر دیا. منوانا تو ہمارے ذمہ نہیں, تشکیل اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے جب ہم دعوت دے دیتے ہیں. ہمارا کام پہنچانا ہے, بات کرنا ہے, اور ان کو تیار ہونے کے لیے تڑپنا, بے قرار ہونا. اللہ ویسے جانے پتھر نہ بننا کہ کوئی مانے نہ مانے ہماری بلا سے, یہ نہیں. اس لحاظ سے تشکیل بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے, ورنہ تشکیل خالص اللہ کا کام ہے. لیکن اس کے لیے بے قرار ہونا, کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں آتا, اس کے لیے تڑپنا, مانگنا, رونا دھونا, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارے کام کا حصہ ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات, کتنے موسم آئے, کتنے بدلے, کتنی رت, کتنے جہان, کتنے زمانے, کتنی نسلیں آئیں اور چلی گئیں, اور میری لیل و نہار تیری تبلیغ میں گزرتی رہی. نتیجہ کیا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میری تبلیغ سے تیرے قریب تو کیا ہونا تھا, تجھ سے اور دور ہوتے چلے گئے. کتنا بڑا ظرف ہے نوح علیہ السلام کا. ہمیں تو اتنے مجمع دیکھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے بھائی. پہلے تحصیل والی مسجد بھی ہوتی تھی, پھر بلال مسجد بن گئی, اب اسماعیل مسجد بن رہی ہے. چلا چلا لے کے اٹھا رہا ہے. جتنے ہم کر رہے ہیں اس سے 100 گنا آگے ہو رہا ہے. تو تبلیغ کا کام ہو نہیں رہا, اس لیے نتیجے نہیں نظر آ رہے. اگر تبلیغ کا کام ہو تو اللہ تعالیٰ سے پتھروں کو پاش پاش کر, چٹانیں ٹوٹ جائیں, اتنا طاقتور کام ہے. اس کے اندر ختم نبوت کی تاثیر ہے, کسی شخصیت کی تاثیر نہیں ہے اس میں, کسی کی تحریر یا تقریر کی کوئی تاثیر نہیں, ختم نبوت کی اس میں طاقت چل رہی ہے. برمے ڈال دیے, برمے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے. ایک عرب کے عالم نے کہا تھا کہ ہم تو تمہیں بدعتی سمجھتے تھے. میں کہا ہمارا بھی کس سے عجیب ہے, پاکستان والے ہمیں وہابی سمجھتے ہیں, تمہارے پاس آئے تو تم ہمیں بدعتی سمجھتے ہو, تو ہم تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہاں والے کہتے ہیں وہابی ہیں, وہ کہتے ہیں بدعتی ہیں. لے بھائی, اس نے کہا ہم تو تبلیغ کے کام سے متاثر ہوئے ہیں اپنے نوجوانوں کو توبہ کرتے دیکھ کر, کہ یہ کیسے بدل گئے, کیوں بدل گئے. تو خاص طور پہ امریکہ میں پڑھنے والے لڑکے توبہ کر کے اللہ کے دین کے دائی بن گئے. کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ یہ بھائی عبد الجبار صاحب کی جماعت رہی تھی سال کی, تو ایک عرب انہوں نے وصول کیا, پتہ نہیں تو یاد نہیں ہوگا, 900 اربوں کی تشکیل میں تھا, وہ کویت کا تھا, یہاں آ گیا. تو اس نے وہاں سے پیسے 10 دن کا کہہ کر یہاں سے اس نے 300 لے کر دی, اور مجھ سے کاروبار نے کہا کہ وہ جو آپ کا پیسہ باپ کا شیخ عبد الجبار ہے, اس کی جماعت نے مجھے وصول کیا, میں 3 دن ان کے ساتھ چلا, ہمیں 4 مہینے کھلایا پڑا. چند دن گزرے تو اس کے باپ نے کویت سے فون کیا, پتا چلا وہ پاکستان کے, وہ حیران ہوا پاکستان کیا کرنے چلے گا, پاکستان کا اس کا کیا جوڑ ہے. وہ وہاں سے سیدھا اسلام آباد آیا, اسلام آباد کویت امبیسی سے آدمی لیے, تاخیر ہوئی تو سیدھا آئے. اس وقت اس کی کوئٹہ جماعت کی میں نے تشکیل کی تھی اور اس کا باپ بارے گو, اور 2 آدمی امبیسی کے شدید غصے میں کیا کر دیا, تم جیسے دیوانے ہو پاگل ہو, سارے جہان سے لوگوں کو کاٹ دیا, یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو. اس نے اس کو ہم نے فاتح والی مسجد میں چھپا دیا, اگر تیرا باپ مان گیا تو تیری تشکیل کر دیں گے, نہ مانا تو پھر تجھے اس کا ساتھ چڑھا دیں گے. تو اس کو فاتح والی مسجد میں بتا دیا کہ جب تک کوئی اس کا رخ دیکھنے اونٹ کس کا رخ بیٹھتا ہے. بڑے غصے میں, بڑے غصے میں بولے کہ ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں بٹھایا ہوا, اس کو کچھ کھانا کھلایا, فراہم کیا, پھر اس کو لے کے مسجد میں آئے, اربوں کے کمرے میں سارا ماحول اس کو دکھایا. آہستہ آہستہ پگھلتا گیا, پگھلتا گیا, پگھلتا گیا, یہاں تک کہ آسمان کہنے لگا, اچھا اگر میرا بیٹا یہاں آیا تو غلط جگہ نہیں آیا, میں مطمئن ہوں. چلا ٹرین میں تو کوئی اور بھی بولنے والا ایسا تھا نہیں جس سے وہ بیان سن کے ادھر آتا. ختم نبوت کی محنت ہے جو ایسے برمے کی طرف پڑ جاتی, اگر کوئی بھی اثر نہ نکلے تو بھی اللہ کا نبی کی سیرت ہمارے سامنے, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, اے اللہ کسی نے بھی نہ مانی. اگلی اس سے سخت بات ہے, انی کلما دعوتہم لتغفر لہم, میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تو ان کی بخشش ہو جائے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم, کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ گئے. واستغشوا ثیابہم, آنکھوں پہ کپڑے رکھ لی. اگر آپ سارا مجمع یوں کر کے بیٹھ جائے میں بول سکتا ہوں, سب اگر یوں کر کے بیٹھ جائیں میں بات میں 5 منٹ نہیں بول سکتا, اور پھر اوپر یوں بھی کر لیں اور یوں کر لیں, میں سنا سکتا ہوں آپ. 950 سال اس طرح نولا سیاح نے سنائی, 950 برس. ثم انی دعوتہم جہارا, اے اللہ میں نے پکار پکار کے کہا. ثم انی اعلنت لہم, پھر میں نے اعلان کیے چیخ چیخ کے کہا. اسررت لہم اسرارا, ایک ایک کے پیچھے پھر کر اس کے کانوں تک بات پہنچائی. مضمون دعوت کیا ہے ہمارا؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ ہماری تبلیغ کا مضمون دعوت ہے. ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ یا اللہ میں نے کہا اے لوگوں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ بڑا مہربان ہے, بخشش کرے گا, باغات لگائے گا, نہریں چلائے گا, اولاد دے گا, مدد کرے گا مال سے اولاد سے. تمہیں کیا ہو گیا اللہ سے؟ تم توکل رکھتے عزت و وقار کی جس نے تمہیں مختلف ادوار و اشکال سے نکال کر یہ شکل عطا فرمائی. تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کیسا خوبصورت چاند بنایا, سورج بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نکالا, زمین میں لٹائے گا, زمین سے نکالے گا, اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بچھا دیا, فرش بنا دیا, پنگھوڑا بنا دیا, مخمل کا فرش لگا دیا کہ چلو کھلے راستوں پر. فام شو فی منا کی بہا, چلو اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر. کہیے ہماری بات کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کے احسان جتا کر اللہ کی ذات کا تعارف کروا کے انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی محنت کرتے ہیں. تو میرے بھائیو تو تبلیغ دو باتوں کا گویا کہ ساری دو گھنٹے کی بات کا خلاصہ دو باتیں ہیں, ایک کلمے کی ہے ایک ختم نبوت کی ہے. ہر مسلمان مرد عورت کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے پابند ہے ادخلوا فی السلم کافۃ کہ پورا پورا مسلمان ہو. اب ہم نیت کر لیں پورے اسلام کی, آج جو کچھ ہوا توبہ کر لیں, جو آج تک ہوا توبہ کر لیں, یہاں 15 برس سے لے کر 70 برس 80 برس کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, جو جس سطح پر ہے جو جس سیڑھی پر ہے اللہ میری توبہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اللہ بھی سن رہا ہے, اس کے عرب عرب فرشتے یہاں سے لے کر آسمان تک صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آواز کو آسمانوں سے اوپر عرشوں تک سنوا رہا ہے, سب کو سنوا رہا ہے, یہ سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے توبہ کر لی اور پورے آسمانوں پہ آپ کی وجہ سے چراغاں ہو جائے گا. ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے تو سارے ساتوں آسمان میں روشنیاں جلنے لگتی ہیں, یوں فانوس جل اٹھتے ہیں. تو اعلان ہوتا ہے یہ روشنی کیسی ہیں, تو اعلان ہوتا ہے کہ آج ایک بندے نے صلح کر کے اللہ پاک سے تعلق بنا لیا, اس کی خوشی میں اللہ نے سارے آسمان کو جگمگا دیا. جب اتنا مجمع توبہ کرے گا تو ساتوں آسمان پہ کیا کیا لہریں خوشی کی اٹھیں. یہ جو آج فرشتے موجود ہیں یہ بھی خوشیاں منائیں اور اللہ کو خوش ہوگا, عرش کا خوشیوں کی لہریں اٹھ جائیں گی. کتنا 1.5-2 ہزار کے مجمع نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. کیوں بھائی کیا خیال ہے, کر لی توبہ؟ وہ اس کے لیے تو کوئی نہیں کہہ رہا نا بھائی, خیال لگاؤ وہ 3 چولہے لگاؤ تو اچھا جی ارادہ کر لیا ہم نے ارادہ کر, توبہ کے لیے تو کوئی 3 چولہے کی ضرورت نہیں, وہ تو ابھی ہو سکتی ہے نا. تو جب آپ گھر لوٹیں تو توبہ کر کے جائیں. لجد اللہ تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتا پھر دیکھو مجھ سے زیادہ مہربان تمہیں کوئی نہیں نظر آئے گا. تو پورے اسلام میں ہے یہ کلمے کا تقاضا ہے, اور اوروں کو بھی تیار کریں یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس جاہدوا فی اللہ حق جہاد هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ساری آیات ختم نبوت سے متعلق, کہ کوئی نبی نہیں آئے گا, جاؤ پہنچاؤ. ایک بات میں نے واضح کر دی, اللہ نے کتنا آسان کر دیا, عالم نبی شرطے قرآن کے قرآن حدیث فقہ اس کے مسائل بتانے سمجھانے کے لیے عالم چاہیے, حلال و حرام بتانے کے لیے عالم چاہیے. لیکن لوگوں کو دین پہ تیار کرنے کے لیے تو علم کی ضرورت نہیں ہے, یعنی زیادہ علم کی ضرورت, مطلب پورے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنی بات آتی ہے نا بھائی, اللہ کی مان لیں, اللہ سے مانگ لیں, چاروں کتابوں کی تبلیغ ہو گئی, اللہ نے کام آسان کیا, عالم ہونا شرط نہیں, عمل ہو والا ہونا شرط نہیں, عمل والا ہونا شرط نہیں, اور بھائی اس کے لیے مقرر ہونا شرط نہیں, خطیب ہونا شرط نہیں. جب نواسی جاتے مولانا اللہ صاحب کہتے کوئی بولنے والا تو بھیجو ہمارے ساتھ, کیا سمجھائیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں اللہ شعب و قاری کہاں سے لا کے دوں تمہیں, وہ ان سے ان کا عروج تھا, وہ ہندوستان کی زمین میں ایسا خطیب نہیں پیدا ہوگا. جب میں کہاں سے لاؤں کہ اللہ شاہ بخاری تمہارے لیے, جاؤ رو دھوو ٹکر مارو اللہ راستے کھولے گا. تو سر تو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو آخر میں کہہ گئے نا امید ہو کر, کہہ لوگو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ سر سر کو سناتا تو صدا بن جاتی, پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے, شہروں کو سناتا تو سرسبز ہو جاتے, دریاؤں کو سناتا تو ان میں بھی تغیانی آ جاتی, پر تم وہ پتھر ہو جس پر کوئی اثر نہیں, تم وہ ویرانے ہو جس میں کوئی سبزے کا تنکا کوئی نہیں. ان ویرانوں کو اللہ نے سبز کر دیا ہو ان پڑھ مہاتیوں سے. اس کے لیے مقرر ہونا شرط نہیں, عمل شرط نہیں, علم کامل شرط نہیں, تھوڑا سا بھی ہے تو چلو چلو, ولو آیا ایک بھی ہے تو چلو, ایک بات آتی ہے چلو چلو چلو, یہ چلنا آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے. حرکت زندگی ہے, سکون موت ہے. ایک بھائی نے توبہ کرنی ہے یہ کلمے سے متعلق, اوروں کو دعوت دینی ہے یہ ختم نبوت سے متعلق. دعوت دینا عمل کرنا پورا مسلمان, دعوت دے عمل نہ کرے ادھورا مسلمان، عمل کرے دعوت نہ دے ادھورا مسلمان. پورا وہ ہے جو والعصر کی صورت میں فٹ ہوتا ہے، پورا وہ ہے جو والعصر کی صورت میں فٹ ہوتا ہے. اس کے لیے چار چیزیں شرط ہیں. تو سال سات مہینے، چلا چار مہینے، یہ سارا اس تک آنے کا راستہ ہے. جیسے آج سال ہم پڑھتے ہیں مدرسوں میں، کہیں لکھا ہوا کا پڑھا جائے، سرف نہ پڑھی جائے، کہیں لکھا ہوا ہے. تجربات سے یہ بات واضح ہوئی ہے، اتنا کچھ کر لیا جائے تو علم سے مناسبت ہو جاتی. یعنی آج کی ترتیب علم کو ثابت کرنا تو ناممکن ہے، کیونکہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں، اقدار بدلتی ہیں. ایسی میرے بھائیو، دین پہ آنا، دین کو پھیلانا، یہ تو ہے اصل. اب اس تک لانے کے لیے ترتیب ہے، چار دن لگاؤ، چار دن لگاؤ، تین دن لگاؤ. باقی چلا کوئی ایسا بھی اصل بھی نہیں، چلا اہل اللہ میں، صوفیاء میں، علماء میں، قرآن میں، حدیث میں موجود ہے. اور ایک میں نے اصطلاح بنائی ہوئی ہے، تو مطلب کہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ ایک استنباط ہے. ایک چلا ابراہیم علیہ السلام نے لگایا آگ میں، اللہ تعالیٰ 35 دن میں آگ نہ بجھائی، 45 میں نہ بجھائی، چلے میں ان کو باہر نکالا. موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ بلا کے تیراک عطا فرمائی تو چلا لگوایا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو چلا لگوایا. تو ابراہیم علیہ السلام کا چلا، موسیٰ علیہ السلام کا چلا، یونس علیہ السلام کا چلا اکٹھے ہو کے تین چلے بن گئے. یہ کوئی نہ کوئی تو ثبوت ہے، ایسے بے ثبوت تو کوئی نہیں. یہ میرا استنباط ہے، اور باقی رہا چلا، وہ تو صحیح حدیث سے ثابت. تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا 40 دن، کچھ بتلہو براءۃن، اس کے لیے دو پروانے ہیں، من النفاق من النار. جو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے تو دوزخ سے بھی آزاد، نفاق سے بھی آزاد. تو 40 دن کیوں کہا ہے؟ 45 کا نہیں کہا، 35 کا نہیں کہا، 39 کا نہیں کہا، 38 کا نہیں کہا، 40 دن. من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن اللہ کے لیے خالص کر دے، انبت اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اللہ اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص جہاد سے واپس آیا، آپ نے کہا کتنے دن کے بعد آئے؟ کب؟ 30 دن سے. آپ نے کہا اللہ اتممت 40، اللہ کے بندے چلا ہی پورا کر لیتا. پھر رہ گیا 3 دن. تو آپ نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے کہا انکم فی زمان لو ترک منکم بعشر ما عمر به ہلک ثم یاتی زمان من عمل منہم بعشر ما عمر به نجا. تم اس زمانے میں ہو، اگر تم 10واں حصہ چھوڑ دو گے دین کا تو ہلاک ہو جاؤ گے. پھر ایک زمانہ آئے گا، وہ 10واں حصے پہ عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا. یہ عشر سے کیا مراد ہے بھائی؟ 10واں کس چیز کا؟ روزوں کا؟ بھائی 3 رکھے تو 27 معاف نہیں. بے عشر، عشر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا 10واں حصے پر آخر کے لوگ قابو پا گئے تو نجات پا جائیں گے، اور تم صحابہ اگر 10واں کو چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ 10واں پہ آ جائیں گے تو نجات پا جائیں گے. تو بھائی ہر مہینے کے 3 دن، وہ 10واں حصہ ہے مہینے کا، پوری زندگی کا 10واں حصہ لگاتے رہو، لگاتے رہو، لگاتے رہو، لگاتے رہو، تو کہیں نہ کہیں جا کے گاڑی کھڑی ہو ہی جائے گی. ایسا بے اصل بے دلیلا نہیں ہے، نہیں نہیں، بے اصل کام اتنی تیزی سے عوام میں اپنی جڑیں پھیلاتا ہے. ایک مضبوط محکم بنیادوں پر ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ جبران مدینہ منورہ کے، کہنے کہ میں نے بڑے غور سے دیکھا، کوئی بات مجھے دعوت اللہ کے کام میں قرآن و سنت کے خلاف نظر نہیں آئی. کب؟ بڑے غور سے میں نے دیکھا. تبلیغ کی پاداش میں 5 برس جیل بیچارے بھگت کے آئے ہیں. اتنا بڑا عالم تھا کہ ان کو ابن تیمیہ کا خطاب ملا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں، کہ یہ ابن تیمیہ ہے وقت کا. اور کہنے لگے میرے تبلیغ میں جانے کی وجہ تبلیغ کی مخالفت بنی. کہ تبلیغ کی مخالفت اتنی سنی اتنی سنی, علماء سے سنی, عوام سے سنی, علماء سے سنی, عوام سے سنی, حتیٰ کہ مجھے جستجو پیدا ہو گئی, دیکھوں تو صحیح ہے کیا. چلے مجھے پتا چلا, میرے بارے میں پتا چلا کہ میں یوں جانا چاہتا ہوں تو ریاض سے ایک بڑے عالم مدینہ منورہ اسپیشل آئے, کہ یہ کیا جہالت کا کام کرنے لگے. پہلے بدعت کے ساتھ جا رہے, ان جاہلوں کے ساتھ جا رہے, علماء کی توہین ہے ان کے ساتھ جانا. کہنے لگے اس کی مخالفت سے کام اور تیز ہو گئے. میں نے کہا آپ کو ضرور جا کے دیکھوں یہ چکر کیا ہے. کہنے لگے اس دن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تمہاری کتابیں کیوں نہیں, اگر تمہاری کوئی کتاب ہوتی تو میں کبھی تبلیغ میں نہیں جاتا, وہی کتاب پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتا اور کتاب سے میں کبھی نہ سمجھ سکتا. اس دن پتا چلا کہ کتابیں نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے, کہ جو عملی طور پر دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ کبھی کتاب سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ حج کی کتاب لکھنے والے جب طواف کے لیے پہنچے تو الٹا طواف شروع کر دیا, حج کی کتاب لکھی اور الٹے جا رہے. لکھنے اور کرنے میں اتنا فرق ہے. کہنے کہ میں بہت دیکھا کہ کوئی تبلیغ کے کام کے بارے میں لٹریچر ملے, کوئی مواد ملے, کوئی نہیں نظر آیا, تو میں نے کہا اب تو نکلنا ہی پڑے گا. تو میں ایک مبصر کی حیثیت سے نکلا, میں ایک ناقد غلطیاں پکڑنے کے لیے اور دیکھنے کیا کرتے ہیں. 15 دن کے لیے اردن چلا گیا, قدرے ہو گئے. آ کر تبلیغ کے داعی بن گئے اور اوساط علمیہ میں انہوں نے پورے دلائل سے تبلیغ کے کام کو پیش کیا. اور اچھا ایک مجمع کا مجمان تو پیچھے ہو گیا, تو ان کی محبوبیت اور مقبولیت سے غیرت کھاتے ہوئے بازوں نے ان کو پھنسا کر ایک بالکل ظلم جھوٹے مقدمے میں 10 برس کی قید سنوا دی. تو وہ ہنسنے لگے نا, تو جج کہنے لگا, وہ جج بھی علماء سے ہیں, سارے قاضی علماء سے ہیں. کہنے لگا تم ہنس رہے ہو, میں تمہیں 10 برس کی قید سنا رہا. میں کہا میں اللہ کی رضا پر ہنس رہا ہوں کہ میرا اللہ جا رکھے میں راضی ہوں, باقی یہ قلم تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ تیرے ہاتھ میں فیصلے ہیں, فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں. 5 برس میں ساری جیل کو نمازی بنا دیا, ساری جیل میں تعلیم زندہ ہو گئی, نمازیں زندہ ہو گئی, اور اس میں کئی اہل حق علماء بھی گرفتار تھے آل سعود کی سختیوں میں پھنسے ہوئے. تو ان کی وہاں جماعت بناتے اور ایک بیرک سے دوسری بیرک میں 3 دن کے لیے لے جاتے, وہاں سارا تبلیغ کا عمل ہوتا. کہتے اب بتا اس میں کیا خلاف شرع ہے. بڑے بڑے علماء وہاں, بڑے بڑے علماء قید میں تھے جو حق کے سامنے کوئی عذر قبول نہیں کرنے والے تھے, ان کو انہیں جیل میں ڈالو. انہوں نے کہا ہمیں اس میں کوئی ایسی نظر نہیں آتی. اچھا جب ان کی پیشی ہوتی تو پیچھے قیدی دعائیں مانگتے, اللہ نہ چھوٹے, یا اللہ نہ چھوٹے, جو کہ سب کو پتا تھا بے گناہ ہے, یا اللہ نہ چھوٹے, یا اللہ نہ چھوٹے. اور جب وہ واپس آ جاتے تو سب اللہ اکبر کے نعرے لگاتے کہ شکر ہے شیخ جبران کی رہائی نہیں ہوئی. ابھی ہم گئے حج پر تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, میں حج کے بعد عمرہ پہ گیا تھا تو پتا چلا کہ وہ خود آیا, وہ ان کا ہے وزیر داخلہ نائف, وہ آیا اور اس نے آ کے خود ان کی رہائی کا حکم دیا اور آ کر معافی مانگی کہ شیخ ہمیں معاف فرما دے, ہم سے بڑی زیادتی ہو گئی آپ پر. یہ تحریکیں ایسے انقلاب نہیں لا سکتی, وہ تو محدود دائرے میں کام کرتی ہیں بس, اور اپنے ہی ہم نوا لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. جو ہم خیال ہم نوا نہیں ہوتے وہ قریب بھی نہیں ہوتے, ٹوٹ جاتے. اس نے تو ایسی مدانی پھیری ہے, لگے ہی جا رہے سارے جہان کو رگڑا دے دیا, رگڑا ہی دے دیا. تو یہ ختم نبوت کا معجزہ ہے. تو الٹی بھی اللہ سیدھی کر سکتا, تو بھائی اس کو اپنا کام سمجھ کے کرو میرے بھائیو. کویت کے علماء ملے مجھے, نظام الدین خاص کیسے تشریف لائے, قائد بدو کی بات سے اثر لے, کیوں کیسے؟ کب آیا تھا ہمارے یہاں تو بیان کر رہا تھا تو قرآن غلط پڑھ رہا تھا اور حدیث غلط پڑھ رہا تھا، تو میں نے نیچے کا بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تبلیغ کرنے، میں کہا نہیں میں نہیں بیٹھتا، میں ان بیٹھے ہوئے کو اٹھانا چاہتا ہوں جو جانتے ہیں اور نہیں کھڑے ہو رہے، کہ اگر جاننے والے نہیں کھڑے ہوں گے تو میرے جیسے بدو تو پھر قرآن حدیث سے بگاڑتی رہیں گے اور کیا کریں گے، تب ایسے اس کے ایک جملے نے مجھے اٹھا دیا، الٹی بھی اللہ سیدھی کر کے دکھا رہا، تو اس لیے میرے بھائیو یہ بلال مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، میرے بھائی آئے تھے بیان سن اور گھر چلے گئے، وہ غور فرمائیں کہ ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے اور لوگ گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ کیا چکر ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک مضبوط بنیادوں پہ اللہ نے قائم کو اٹھایا ہے، جو اس میں چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا اس کے اندر اللہ انقلاب ضرور لائے گا، یہ باون نگر کے ساتھ چولستان شروع ہو جاتا ہے تو بالکل چولستان ہی ہے، دس دن لگائے، دس دن ایک دس دن اس کی وہ کایا پلٹی کہ اس نے زندگی کا کام بنا لیا، جو جماعت چولستان کو آئے ان کے ساتھ اپنی بھیڑ بکریاں لے کے چل پڑے اور اونٹ ساتھ ہو، ان کا جماعت کا سامان اونٹ پر اور بھیڑ بکریاں ساتھ اور جماعت کے ساتھ ساتھ چلے، جہاں جماعت کا کام ہو وہاں ان کا سامان رکھے، بھیڑ بکریوں کو چرائے، شام کو دودھ دو کے آ کے جماعت کو پیش کرے، نہ اس نے زندگی میں رائنڈ دیکھا، نہ اس کو پتا کہ انعام الحسن کون ہے، نہ اسے پتا عبدالوہاب کون ہے، نہ اسے پتا کہ احسان جمشید کون ہے، نہ اسے پتا نظام الدین کیا ہے، ایک چولستانی کی زندگی اس رخ میں آ گئی کہ وہ جماعتوں کے ساتھ ہی پھرنا شروع ہو گیا، پھرنا شروع ہو گیا، کچھ بھی نہیں دیکھا، دس دن میں یہ نکلا گیا، جماعتوں کے ساتھ چلتے چلتے نماز سیکھی، قرآن سیکھا اور جماعت کے ساتھ چلتے ہوئے ہی جمعہ کا دن امیر سے کہتا امیر سے آج کھڑیاں تیاریاں ہیں، انہوں نے سمجھا واپس جانا چاہتا ہے، اچھاڑیاں تیاریاں اور جمعے کا غسل کیا کرا کر مسجد میں دو نفل پڑے اور لیتا اور مر گیا، چل میرا بھائی، نہ کسی کی صحبت، نہ کسی کا فیض، نہ کہیں علم کی مجلس، نہ کسی بڑے کی مجلس، نہ رحمت دیکھا، نہ نظام الدین دیکھا، کچھ بھی نہیں، جنگل میں دس دن کے اندر اتنا انقلاب پیدا ہوا، یہ اس دعوت کا ذاتی حسن ہے جس نے ایسے چولستانیوں کو بھی اللہ کا بنا دیا، جہاں کوئی جانا پسند ہی نہیں کرتا اور نہ کوئی جا سکتا ہے، جہاں آج بھی 2000 سال پرانی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، صرف اتنا فرق پڑا ہے کیا وہ شہروں سے بڑے بڑے ٹرکوں اتنے بڑے بڑے ان کو ٹائر ہیں ان کو کیکڑا کہتے ہیں، ان میں اپنا آٹا وغیرہ گندم وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں، باقی وہی زندگی چل رہی جو آج سے 2000 سال پہلے کی تھی، ان جھونپڑوں میں بھی یہ دعوت کا کام پہنچ گیا، یہ تحریک نہیں ہے، نہ یہ صرف تقریر ہے، جب میں آتا ہوں تو ٹیلی فون آنے شروع ہوتے ہیں، یہ آپ آج بیان کریں گے یا آپ آج بلال مسجد میں آ رہے ہیں، اگر میں آؤں تو آپ آئیں گے، میں نہیں آؤں گا تو ہماری چھٹی ہے، یہاں لوگ جھک مار رہے ہیں، کوئی ساری دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے، کوئی مقررین ساتھ چل رہے ہیں، کوئی جان کرنے والے ہیں، یہ رہنے دھونے والے بہت کثرت سے ہیں، انہیں کے پاؤں سے یہ سارے نظام بدل رہے ہیں، تو ماحول اور فضا میں آنا، اگر زندگی بدلنی ہے تو کچھ قدم اٹھائیں، آئے اور بات سنی اور چلے گئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ جو میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ہے دینی کی بات سننے کو آ رہے ہیں، کہیں کوئی گانا سننے کو نہیں جا رہا، شکر اللہ کی بات سننے کو آ رہا ہے، یہ بھی کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اور کتنی بڑی ان کی نیکی ہے، چلو وہ اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کی بات سننے آ گئے، لیکن بھائی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھایا جائے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس ماحول میں بار بار آئیں، بار بار آئیں، بار بار آئیں، اپنی مسجدوں میں گھروں میں جا کر دعوت دینا شروع کریں، ایمان کی بول بولیں، اے بھائی اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو، نماز پڑھ لو بھائی، اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، یہ بول ہر پورے محلے میں چلا دیں، پورے محلے میں پھیلا دیں، جمعرات کو یہاں آئیں، اپنی مسجدوں کے گشت کریں، خود توبہ کریں، اوروں سے توبہ کروائیں، آپ اس طرح ایک سال چل کے تو دیکھیں پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے،
ایسی آگ لگے گی کہ اوروں کو لگاتے پھریں گے.
ان میں مولانا الیاس صاحب کی تو کوئی شخصیت بنتی ہی کوئی نہیں. ایک منحنی چھوٹے سے قد کا دبلا پتلا ٹی وی کا مریض شخص ہے, جو علماء میں بڑی سخت علماء میں نہیں, صوفیہ میں سے بڑی سخت صوفیہ میں نہیں, مصنفین میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی, نہ کوئی بڑا مدرس ہے, نہ کوئی بڑا مصنف ہے, نہ کوئی بڑا صوفی ہے, نہ کوئی بڑا پیر ہے, نہ کوئی بڑا عالم ہے, نہ کوئی بڑا مقرر ہے کہ مجموع کو رولا دے, ہنسا دے, باندھ دے, اٹھا دے, چلا دے. اس کی زبان میں ایسی لکنت ہے کہ ایک جملے کو بعض اوقات کہنے کے لیے 18 دفعہ دہرانا پڑتا تھا, پھر بھی نہیں کر سکتے تھے. اور ایسے آدمی پر ایک عالم کا عالم اٹھ کے چل پڑے, تحریک شخصیت پر نہیں, تحریکیں نہیں, شیروں جیسے لوگ بر صغیر کی تاریخ میں آئے ہیں. ایک چھوٹے سے آدمی سے اتنا بڑا انقلاب وجود میں آ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی کسی اور نے کام نہیں کیا یا کسی اور کے کام سے نفع نہیں ہوا, یہ تو جہالت ہے کہنا. جس طرح امت کو اس شخص کی محنت سے اللہ نے نفع پہنچایا, ایسا قریب زمانے میں کوئی نہیں نظر آتا کہ ہر طبقہ, ہر فرد, گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں, گورے اور بہرے بھی جس شخص کے بات کو لے کے چل پڑے, یہ قریب کی صدیوں میں کوئی تماشا نظر نہیں آتا. گلگت کا پہاڑی بھی 4 مہینے لگا کے اللہ اللہ بولے, فلسطین کا صحرائی بھی 4 مہینے لگا کے مخلوق کی ہدایت کی دعائیں مانگے, اور فیصل آباد کا تاجر فہیم ذہین آدمی بھی 4 مہینے لگا کے اسی طرح اللہ کے کلمے کے لیے دھکے کھاتا پھرے, اور امریکہ کا پڑھا ہوا پی ایچ ڈی وہ بھی اس پر اٹھا کے دھکے کھاتا پھرے, اور بیت اللہ کی دیواروں کے سائے تلے پروان چڑھنے والی عرب نسل یہاں آپ کے شہروں میں دھکے کھاتے پھرے, اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پروان چڑھنے والے بچے وہ دوسرے اٹھا کے یہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہوں, اور عرب کے علماء جو ہیں اہل زبان, اہل لسان, اہل قرآن, وہ یہاں آ کے دوسرے اٹھا کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, یہ نہ کوئی تحریک ایسا کر سکتی ہے, نہ کوئی شخصیت ایسا کر سکتی ہے, نہ کوئی پیر ایسا کر سکتا ہے. اس کی انفرادیت کیا ہے کہ یہ اندر کی چنگاری کو بھگا کے اپنا چل دیتے ہیں, وہ خود پیچھے سلگتے رہتے ہیں. یہ ہماگیر, یہ نہیں کرے کہ اس میں نفائس نہیں, ہزاروں عیب ہیں, ہزاروں کمیاں ہیں, ہزاروں برائیاں ہیں, لیکن جب تک کسی دین کے کام کی بھلائی اس کے شر پہ غالب رہے, اس کی نیکی اس کی سیاح پہ غالب رہے, تو وہ عند اللہ مقبول ہو کر ہدایت کا ذریعہ بنتا رہتا ہے. جس کام کو فیصلہ باد والے کریں گے یا لاہور, ملتان, پاکستان والے کریں گے یا حجاز والے, عراق والے, امریکہ والے کریں گے, تو وہ سارے آج کے دور کے انسان ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں کہ یہ جنید بغدادی ہوں گے. لیکن اگر اجتماعی طور پر اس کی نوکریاں غالب ہیں اور لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے اور لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہے, تو یہ کام عند اللہ مقبول ہے. یہ قبولیت کا معیار ہے, یہ قبولیت کا معیار ہے کہ اس سے کیا لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, کیا اس سے اتباع سنت آ رہا ہے, کمائیاں حلال پہ آ رہی ہیں, اخلاق زندہ ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ برائیاں بھی چل رہی ہیں, تو یہ کام مقبول ہے. برائی تو رہے گی, بالکل صاف کیسے ہو سکتا ہے, صحابہ کو بھی معصوم کسی نے نہیں کہا, مغفور ہیں, اللہ نے معاف کر دیا ہے, جو مرضی کرے معاف ہو چکا, ان کی صحبت کی ہے. ایک آدمی آخر جی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, عثمان وہی ہے نا جو احد کی لڑائی میں بھاگ گیا تھا, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ نے تو اسے معاف کر دیا ہے, اب تو نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوں تو صحابہ وہ ہیں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غربا, عام خطبوں میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, انہیں تان و تشنی کا نشانہ مت بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی, میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. فمن ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. اور عشرہ مبشرہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, ابو عبیدہ, عبد الرحمن بن عوف, ان دس کے بارے میں آپ نے کہا اگر تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی حتی صرتم کالحنایا, اتنی بندگی کرو کہ تمہاری کمریں جھک جائیں. وصمتم حتی صرتم کالاوتاد, اتنے روزے رکھو کہ تم کانٹا بن جاؤ. اور اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہارے گھٹنوں پہ داغ پڑ جائیں جیسے بکری اور چھترے کے گھٹنوں پہ بڑے موٹے موٹے داغ ہوتے ہیں. ثم ابغضتم احدا من اصحاب العشرة, اور پھر تم اتنی عبادت کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض بھی دل میں لے کے مر گئے, اقبکم اللہ فی النار, اللہ تمہیں ناک کے بل جہنم کی آگ میں پھینکے گا. تو یہ معصوم نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, ان کی حسنات ان کی سیئات پہ غالب ہیں, اس کی عند اللہ قبول ہیں, ان کی صحبت نے سب کچھ دھو دیا ہے. تو جو دین کی دعوت عالم میں انقلاب لا رہی خاموشی سے, پتہ بھی نہیں چل رہا اور زندگیاں پلٹا کھا رہی, اس لیے تحریک نہیں ہے, یہ محنت ہے لا الہ الا اللہ کی جس کا بیج اندر میں پڑا ہوا ہے, یہ محنت ہے ختم نبوت کی جس کا بیج اندر پڑا ہوا ہے. آپ تو ہم تو جا کے خالی پانی لگا دیتے ہیں, درخت پیچھے خود ہی پھوٹتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں دعوت کا کام جو دیا ہے اور تبلیغ کا کام جو دیا ہے, یہ کوئی تبلیغ کا کام لگا دیتا ہے, کلمے کا پڑھ لینا آدمی پہ پورے دین کو فرض کر دیتا ہے, ختم نبوت کا مان لینا آدمی پہ اس کی دعوت کو فرض کر دیتا ہے. ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے, پھیلانا ہے, ہمارے ذمہ ہے. بلال مسجد والوں کی وجہ سے, رائمنڈ کی وجہ سے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں, بلکہ ختم نبوت کی وجہ سے. لا نبی بعد, کوئی نبی نہیں, تو کیا مطلب سارے اب نیک ہوں گے؟ تو بگڑتے رہیں گے. ان کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت. محنت کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. کیونکہ دین پہ چلنے کے لیے میرے بھائیوں کوئی خارجی طاقت نہیں چلا سکتی. ڈنڈے سے کسی کو آپ متقی نہیں بنا سکتے, ڈنڈے سے کسی کو متقی نہیں بنا سکتے. اس پنکھے کا تار ٹوٹ جائے تو اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے. اس کو چلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے تار کو پیچھے سے جوڑ دیا جائے, جب جڑ جائے گا تو خود ہی چلے گا. دل کا تار اللہ سے ٹوٹ جائے تو نہ حکومت اسے دین پہ چلا سکتی, نہ پیسہ چلا سکتا ہے, نہ طاقت چلا سکتی, نہ لالچ چلا سکتا ہے, نہ خوف چلا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں چلا سکتا. تار جو ٹوٹا پڑا, اگر یہ تار اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو سارا جہان مل کر اسے اللہ سے نہیں ہٹا سکتا. ہماری محنت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پہ ایسی محنت کریں کہ ان کے دل کا تار اللہ سے جڑ جائے, ان کے اندر میں اٹھے کہ مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے, اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام ہی کوئی نہیں. تو ہر اللہ تعالیٰ نے فرد امت کو دنیا میں دین کے پہنچانے کا ذمہ دار بنا رہا. تو یہ تبلیغ کا کام ہے میرے بھائیو, یہ کوئی جماعتی, کوئی مخصوص جماعتی کام نہیں, امت کے ہر فرد کا کام ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ نے جب اعلان کیا فلیبلغ الشاہد الغائب, پیغام پہنچائے شاہد غائب تک, تو یہاں چار لفظ استعمال ہو سکتے تھے. فلیبلغ العالم الغائب, فلیبلغ السامع الغائب, فلیبلغ العامل الغائب, فلیبلغ الشاہد الغائب. چار باتیں, علم والے آگے پہنچائیں تو سارے عوام میں اور آپ تبلیغ نہ کر سکتے, پھر صرف علم والے تبلیغ کرتے اور عوام نہ کر سکتے, نہ میں یہاں بیٹھ سکتا نہ آپ یہاں آتے, پھر صرف علماء راسخین وہ تبلیغ کرنے والے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالم آگے پہنچائے, پھر آپ نے دوسری کہا فلیبلغ العامل الغائب, کہ عمل والے آگے پہنچائیں بے عمل نہ پہنچائیں, یہ نہیں کہا. اگر آپ عامل کہتے تو پھر صرف عمل والے تبلیغ کرتے، بے عمل نہیں کر سکتے تھے. اس لفظ کو نہ لا کر آپ نے تبلیغ کے کام کو عمومی کر دیا ہے کہ عمل والا بھی تبلیغ کرے اور بے عمل بھی تبلیغ کرے. اگر آپ کہتے سید اللہ غصہ میں سننے والا آگے پہنچا ہے، تو فرض کرو اگر اس مجمع میں کوئی گونگا ہے یا بہرا ہے سننا نہیں، تو وہ اس سے نکل جاتا، صرف سننے والے بولنے والے تبلیغ کرتے، گونگے بہرے نہ کر سکتے، اس کو ہٹا کر گونگے بہروں کو بھی شامل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس بول کی فصاحت اور بلاغت کا زندہ نمونہ اور اعجاز آج کے دور میں زندہ کیا ہوا ہے. تو گونگے بھی چار چار مہینے لگا رہے، گونگے بھی چلے لگا رہے، سال لگا رہے جماعتوں میں پھر رہے. ابھی دو مہینے پہلے ہماری مسجد میں جماعت آئی تھی گونگوں کی، امیر بھی گونگا، مابور بھی، امیر بھی گونگا تھا پشاور کا، ہر سال چار مہینے لگانے والا، ہر سال تین چلے دے رہا گونگا، چھ سات گونگے، سات عورتیں کے آٹھ، آٹھ گونگے تھے، کوئی جھنگ کے تھے، کوئی یہاں کے تھے، کچھ کسی اور، کچھ ادھر سوات کے، گنیر کے، پشاور کا امیر تھا، وہی گونگا ہر سال تین چلے دے رہا. تو وسیع کیا ہے، وسیع عالم کی شرط نہیں، سننے والے کی شرط نہیں، عمل والے کی شرط نہیں کہ عمل ہو تو پھر تبلیغ کرو، عمل نہ ہو تو نہ کرو. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. یہ آگے پوری آئے، اس کا مفہوم ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں یہ لیا جاتا ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرتے تو دعوت بھی نہ ہو، اگر تم عمل نہیں کرتے کیوں اوروں کو کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ عوام میں یہ مفہوم اس کا پھیلا ہوا ہے کہ اگر خود نہیں کرتے تو اوروں کو کیوں کہتے ہو. یہ آئے یہ اس مفہوم میں نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سن، اب اس کا کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں، لما تقولون کیوں کہہ رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، کیوں کہہ رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. جو عمل تم نہیں کرتے اس کا دعویٰ مت کرو کہ میں کرتا ہوں. تہجد نہیں پڑھتے اس کا مت لوگوں سے کہو کہ میں تہجد گزار ہوں. لیم تقولون وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کر نہیں رہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اوروں کو کیوں کہہ رہے ہو جو خود نہیں کرتے. اوروں کو اس کے لیے تین لفظ تھے، یہ لفظ تقول کا لفظ، تقول کا لفظ اس مطلب کی نفی کرتا ہے جو ہمارے ماحول میں رچا ہوا ہے، جو ہمارے ماحول میں مطلب ہے اس مطلب کی ادائیگی تین لفظوں سے ہو سکتی تھی. یعنی کبیرہ گناہ ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بے نمازی آدمی، ایک بے نمازی آدمی ایک بچے سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر. ایک سگریٹ والا بچے سے کہتا ہے بیٹا سگریٹ نہ پیا کر. ایک شرابی نوجوان سے کہتا ہے بیٹا شراب نہ پیا کر. تو کیا برا مقتن، کیا اس نے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مان رہی، تو نقل کیسے مانے اس کو؟ مطلب ایک باپ نمازی نہیں بن سکا، اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹا نماز پڑھا کر، وہ علم نہیں حاصل کر سکا، وہ بیٹے سے کہہ رہا بیٹا نماز پڑھا کر، علم حاصل کر، وہ قرآن نہیں پڑھا، دیہاتی آدمی 60 سال کا ہو گیا نہیں پڑھ سکتا، اب وہ اپنے بچے کو کہ بیٹا جاؤ مسجد میں قرآن پڑھو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے؟ ایک ان پڑھ دیہاتی اپنے بچے کو کہہ رہا بیٹا جاؤ حافظ صاحب سے قرآن پڑھو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے؟ کیا بورا مقتن، بہت بڑا جرم ہے وہ جو تم کرو، وہ کہو جو تم کرتے نہیں. اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ خود نہیں کرتے اور اوروں کو کہتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، تو صرف ایک مثال کو آپ ذہن میں رکھیں، ایک مثال کو کہ ایک بوڑھا آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا, ایک ایسے نوجوان سے کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر, تو یہ کبیرہ گناہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر سگریٹ پیتا ہے, دل کا مریض آتا ہے کہتا آپ سگریٹ نہ پیئے تو کبیرہ گناہ ہے؟ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتا ہے, میرا چھوٹا بھائی دل کا بڑا ڈاکٹر ہے خود سگریٹ پیتا ہے, روزانہ ہر مریض کو کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا سگریٹ نہیں پینا سگریٹ نہیں پینا, تو پھر بےچارا دو گیا دوزخ میں, کہ روزانہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے اس سے, یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ڈاکٹر صبح سے لے کر شام تک کمائی کرتا ہے, صبح کلینک, دوپہر کو ہسپتال, شام کو کلینک, اس کو چلنے کے لیے دو گز بھی نہیں قدم اٹھانے پڑتے, اور آ گیا مریض, آپ دو میل واک کیا کریں, آپ دو میل پیدل چلا کریں, آپ تین میل پیدل چلا کریں, تو اس نے کبیرہ گناہ کر دیا نا. نہ دنیاوی معاملات میں یہ بات سمجھ میں آ رہی, نہ دینی معاملات میں یہ بات سمجھ میں آ رہی. بے نمازی کسی کو کہتے بیٹا نماز پڑھو تو اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. لیما تقولون, کیوں کہہ رہے ہو وہ جو تم کرتے نہیں. رشوت لے رہا ہے کہتا میں تو لیتا ہی کوئی نہیں, یہ ہے اس کا مصداق. جھوٹ بول رہا ہے کہتا میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ ہے اس کا مصداق. نماز کو نہیں پڑھتا کہتا میں تو پکا نمازی ہوں, یہ ہے اس کا مطلب. یہ نہیں کہ تم خود عمل نہیں کرتے تو تبلیغ بھی نہ کرو اور سارا دن ہی تھک ہو جائے, تو سارا دن ٹھپ ہو جائے, ساری دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے. کوئی ڈاکٹر کسی کو مریض کو پرچہ نہ لکھ کے دے سکے, کسی کو پرہیز نہ بتا سکے, کسی کو طریقہ نہ بتا, خود تو کرتے نہ ہوتے, خود تو کرتے نہیں, اس کو کیوں کہتے. یہ کبر مقتن کا لفظ, کبر مقتن اس مفہوم کو ٹھکرا رہا ہے. کبر مقتن بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کرو اور کرو نہیں. اس مفہوم میں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور کرتے نہیں, ٹھیک ہے. بہت بڑا گناہ ہے تم اوروں کو دعوت دو اور خود نہ کرو, یہ لفظ اس مفہوم کو ٹھکراتا ہے. عمل میں ہے اور دعوت دے کامل مسلمان, عمل میں کوئی نہیں دعوت دے ادھورا مسلمان, عمل میں ہے دعوت نہیں دیتا ادھورا مسلمان. کامل مسلمان کی چار شرطیں ہیں, الا الذین آمنوا ایک شرط ایمان والا, وعملوا الصالحات دوسری شرط اچھے عمل کیے, وتواصوا بالحق تیسری شرط حق کی دعوت دی, وتواصوا بالصبر چوتھی شرط صبر کیا صبر کی دعوت دی. یہ چار شرطوں والا پورا مسلمان ایمان ہے. یہ تین کوئی نہیں تو ایک بٹا چار مسلمان, تین بٹا چار ناقص ہے. عامل الصالحات نیک عمل آ گئے تو آدھا مسلمان ابھی آدھا باقی ہے, پھر دعوت آ گئی تو تین حصے پورا ہے ابھی ایک حصہ باقی ہے, پھر صبر بھی آ گیا تو پورا ہو گیا پورا پورا. والعصر قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر سارا جہان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا ایمان والے اس شرط لگانے سے سارے کافر نکل گئے, کافر ناکام ہو گئے. وعملوا الصالحات اس شرط کے لگانے سے صرف ایمان والے نکل گئے. ایمان والا ہو اور عمل کوئی نہ ہو تو پورا کامیاب نہیں, ادھورا ہو گیا. ایک چوتھائی کامیاب ہے, تین چوتھائی ناکام ہے. عامل الصالحات دو شرطیں آ گئیں, ان دو کی شرط پورا کرنے سے آدھا کامیاب ہے آدھا ابھی ناکام ہے, ابھی آدھا کامیاب ہے آدھا ابھی ناکام ہے. عامل وتواصوا بالحق حق کی دعوت دی, اس تیسری شرط کو پورا کرنے سے تین سے کامیاب ہے ایک سے ابھی ناکام ہے. وتواصوا بالصبر پھر اس پہ صبر کیا تو یہ پورا کامیاب ہو گیا. تو مطلب گنجائش نہیں ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی عمل نہ کرو اور دعوت دو, لیکن وہ جو غلط مفہوم ہے کہ عمل ہے تو دعوت دو نہیں تو نہ دو, اس کی نفی کر رہا ہوں. تو اللہ نے سورہ الاسر اتار کے سب شیشہ کر دیا. یہ چار باتیں کامل نجات کا ذریعہ ہیں, پورا سیدھا کامیاب ان چار پہ آئے گا. یہ چار نہیں ہیں تو کہیں لٹک سکتا, کہیں لٹک سکتا, باقی جس کو چاہے پار لگا دے. تو دعوت دینی ہے, عمل کرنا ہے. اب آگے کہتا ہے سوتا ہے دیکھو الدال علی الخیر کفاعل, جس نے مجھے علم پڑھنے کی دعوت دی وہ تاجر ہے. تو کیا کہتا میں خود تو علم پڑھتا نہیں, میں اس کو کیوں دعوت دوں, اب خود ذرا غور سے سن, پشاور کا جنرل اسٹور کا مالک اب بھی جنرل اسٹور چلا رہا ہے, اب بھی وہ تجارت کر رہا ہے. تو الدال علی الخیر کفاعلہ, بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کو عمل کرنے والے کا اجر ملتا ہے. خود عمل شرط نہیں, شرط کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ نہ ہو تو عمل ہوتا ہی نہیں. وضو نماز کی شرط ہے, وضو نہ ہو تو 1000 رکعت بھی پڑھے تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, صفر ہے. لیکن دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں. خود نماز نہیں پڑھتا, اگر کسی کو کہے بھائی نماز پڑھو اور وہ اس نے نماز شروع کر دی تو یہ عمل واقع ہو گیا, اس کی نماز پڑھنے کا اسے اجر ضرور ملے گا. اپنی نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی پر اس کی نماز پڑھنے کا اجر ضرور ملے گا. اور بعض اوقات کسی برے کی بات بھی ایسی ٹک جاتی ہے کہ ہوا میں اڑا دیتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, رحم اللہ ابا الہیثم, رحم اللہ ابا الہیثم, اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے. کون ابو الہیثم؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں ایک فتنہ آیا تھا اسلام پر, اگر امام احمد بن حنبل اس وقت نہ جمتے تو قرآن مٹ جاتا. اتنا بڑا فتنہ آیا تھا قرآن پاک پر. یہ ایک علمی کا مسئلہ ہے لیکن اتنا اشارہ. معتزلہ ایک فرقہ تھا جو اب بھی موجود ہے مسقط میں, الجزائر میں, مسقط اور الجزائر میں اب بھی بلکہ حکومت بھی مسقط کی انہی کے ہاتھ میں ہے, معتزلہ کے ہاتھ میں. قرآن کو مخلوق کہتے تھے. تو مامون رشید نے سختی کی اور معتصم نے اور زیادہ سختی کی, کچھ علماء قتل ہو گئے, کچھ قید ہو گئے, اور اپنی جان بچانے کے خوف نے, خوف سے سب نے عباسی خلفاء کے عقیدے کی حامی بھر لی. ہاں ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جان بچانے کے لیے جان بچانا بھی تو فرض ہے, ٹھیک ہے جی. اندر دل میں اطمینان, باہر میں ہاں کر. ایک بچ گئے احمد بن حنبل, ان کا مقام اس وقت میں بہت اونچا تھا. تو معتصم نے ان کو پکڑوایا, 3 دن مناظرہ ہوتا رہا, مناظرے میں تو ان کو لے نہیں سکے, لاجواب ہو گئے. تو 4th دن تھا اور پکا یقین تھا کہ آج مجھے قتل کر دیں گے, یا کم از کم تھوڑے مار 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 کے میری کھال اکھیڑ دیں گے. تو امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میں انہی خیالات میں غلطاں اور پیشاں چلا آ رہا کہ جان بچانا بھی تو فرض ہے. معتصم کے کوڑے بوڑھا آدمی ہوں, 60 سال عمر ہو گئی, تو میں اپنی جان بچا لوں جائز ہے؟ کہہ دوں ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو, میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور دل میرا مطمئن ہو تو ٹھیک ہے. کہ ان خیالات میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا لایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی مجمے کو چیرتا ہوا پھر جسے باہر آیا, سامنے آ گیا. کہنے کہ احمد, احمد مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا ہوں. کہا میں ابو الہیثم ہوں, بغداد کا سب سے بڑا چور, میں نے بنو عباس کے کوڑے 20 دفعہ کھائے پر چوری نہ چھوڑی. دیکھو کہیں تم حق نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے ڈر سے. تو امام احمد بن حنبل جب کبھی وہ یاد آتا تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے, رحم اللہ ابا الہیثم. ابا الہیثم کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک بول پر, اس ایک بول پر کہ دیکھنا حق نہ چھوڑنا بنو عباس کے کوڑوں سے ڈر کر. اور فرمایا کرتے تھے اس ابو الہیثم کے بول نے مجھے کھڑا کر دیا, تب جو مرضی ہو جائے جھیل جاؤں گا. جب وہ سامنے آئے تو معتصم نے کہا بھائی کون ہے جو کم سے کم کوڑے مار کے جان نکال دے؟ تو ایک حبشی نے کہا کہ جو 10 کوڑے میرے کھا لے وہ زندہ نہیں رہ سکتا, مر جاتا ہے, تب تم آؤ. اس نے 30 کوڑے مارے, اب بوٹیاں اڑنے لگی اور غشی تاری ہو رہی, لڑکھڑا رہے, اور پیچھے وہ ایک ڈاکو کی نصیحت یہ سب کچھ کروا رہی, یہ سارا اجر اس کو جا رہا ہے. تو وہ جو احمد بن ابی داؤد تھا معتزلہ کا مفتی, وہ نیچے آیا کرسی سے, کہنے کا احمد
ابھی میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق ہے، خلیفہ کے عذاب سے تجھے چھڑا لوں گا. تو میں اسی غشی میں کہا تو بھی میرے کان میں کہہ دے کہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، تو میں قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا دوں گا. آخر معتصم بھی پگھل گیا، انہوں نے کہا ان سے ٹکرانا ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا. کہ احمد کوڑے کسی نے کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے، تیرے قرآن کے لیے. کہ اچھا تو اب احسن لک وجہی، میں تیرے لیے اپنے پردے ہٹاتا ہوں، تو قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے. تو بھائی ہر مسلمان کے ذمے ہے دعوت دینا، عمل میں ہے پھر بھی دعوت دے، عمل میں نہیں پھر بھی دعوت دے. خیر کی بات کرنا بھی کبھی منع ہے؟ کتنی بڑی جہالت، کتنا بڑا ظلم ہے. یہ جو اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے اوروں سے، اللہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اس لیے بھائی ہر مسلمان مرد عورت ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کے کلمے کا داعی ہے، اخلاق کا داعی ہے، ایمان کا داعی ہے. لوگ منہ پہ ماریں گے خود تو عمل کرتے نہیں، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. کہنا ہی تو آدمی کو اٹھاتا ہے، بول ہی تو آدمی کو اٹھاتا ہے. تو ہم تبلیغی جماعت کے ممبر نہیں بنا رہے، نہیں تبلیغی جماعت کے افراد بنا رہے ہیں، ہم تو اپنی ذات سے بھی اوروں سے بھی سب اوپر سے حکم آیا ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرو پورے دن. ادخلوا فی السلم کافا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ پورے دن میں آ جاؤ. اور ختم نبوت کا تقاضا ہے، ختم نبوت کا تقاضا ہے. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. ہم تو اوپر سے آئے ہو حکم پورے، بھائی تم بہترین امت ہو، میرا پیغام آگے پہنچاتے ہو، بڑائی پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ کا ایمان لاتے. تو تبلیغ کوئی جماعت ہی نہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ساری امت کے ذمہ ہے. ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا، ایسے کوئی افراد کی تعداد کوئی نہیں، ساری امت ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کو سنبھالے، ایک دوسرے کے اوپر محنت کرے. انبیاء کی محنت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، کہ اب چلہ ہے، اب تین دن ہیں، اب دو گشت ہیں، اب چار مہینے ہیں، اب سال ہے. یہ تو اوقات ہیں مزاج بنانے کے لیے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ دن رات میں نے تیری طرف پکارا، یہ لیلا ونہارا خود 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی طرف اشارہ کر رہا کہ دعوت کے کام کو 24 گھنٹے کے لیے کیا جائے. 24 گھنٹے کی ایسی فضا بنے کہ ہر وقت، جیسے ہسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، جب کوئی مریض ہو، اچانک ہو، فیری ہو، حادثاتی ہو، ہسپتال کھلا ہو، میڈیکل سٹور کھلا ہو، ڈاکٹر موجود ہو، جب کوئی مریض آئے فوراً اس کو علاج ملے. جب کوئی شیطان کا مارا ہوا اور نفس کا مارا ہوا اور خواہشات کا ڈوبا ہوا، جب کبھی اس کی آنکھ کھلے اور وہ دوڑے مسجد سے، تو مسجد میں اس کا علاج.